من الشيطان اللعين الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون في ملكه مورثا حالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. ہماری آج کی گفتگو نو ایمان کے سلسلے میں ہے اور جیسا کہ اس سے پہلے کی تقاریر میں آپ مشاہدہ کر چکے ہوں گے کہ سلسلہ امامت کا کام کچھ اس حد تک ایک دوسرے سے مربوط اور ہر امام کی ذمہ داری ہر امام کے فرائض ہر امام کے کام اس طریقے سے دوسرے امام کے انجام دیے ہوئے کام سے متعلق کہ در حقیقت یہ کہنا ہی غلط ہوتا ہے کہ اب فلاں امام کے بارے میں گفتگو ختم ہوئی اور فلاں امام کے بارے میں گفتگو شروع اس لیے کہ واقعات ایک تسلسل سے بہتے چلے آ رہے ہیں ایک مسلسل سلسلہ چل رہا ہے واقعات کا اور ان واقعات کے اندر ہر امام اپنے اپنے مقام کے اوپر جس حد تک ممکن ہوتا ہے اس حد تک صحیح اسلام کو اور اللہ کے صحیح احکامات کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف جو دشمن ان کے یہاں بھی ہمیں تسلسل سے نظر آتا ہے کہ اگرچہ مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والے ہیں لیکن حقیقت میں سب کے سب اس ایک بات پر متفق ہے کہ آل محمد کا خاتمہ کر دینا ہے اور صرف اور صرف اس لیے کہ آل محمد کی ذات سے لوگوں کو اتنی دشمنی نہ ابتدا میں بالکل ابتدا میں مولا کائنات کے زمانے میں جو مولا کے دشمن پیدا ہوئے ان کو تو مولا کی ذات سے بھی اتنی ہی دشمنی تھی جتنی صفات سے جیسا کہ ہم نے تفصیل سے بتایا کہ عربوں کی اکثریت کیونکہ جنگوں میں امیر المومنین کے ہاتھوں قتل ہو چکی تھی اور وہی عرب بعد میں اسلام لائے کہ جن کا بھائی یا جن کا باپ یا جن کا چچا یا جن کا بیٹا بدر میں احد میں خندق میں خیبر میں امیر المومنین کی تلوار کی زد میں آ چکا عربوں کا کینہ عربوں کا انتقام عربوں کی دشمنی تو انتہائی مشہور چھوٹی سی بات پہ جھگڑا شروع ہوا سو سو دو دو سو سال تک چلتا تو وہ عرب مسلمان تو ہو گئے لیکن امیر المومنین کے بارے میں ایک قسم کا بغض اور کینہ ان کے دلوں میں بیٹھا کہ اسی نے ہمارے باپ کو یا چچا کو یا دادا کو قتل کیا البتہ ان کے بعد آنے والے دشمن اور ان کے بعد آنے والے ائمہ ان دونوں میں ذاتی اختلاف کوئی نہیں اس لیے کہ ائمہ کی ذات نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا سارا کا سارا اختلاف صفات کا اختلاف تھا کہ جب ایک طرف بغداد کے اندر یا دمشق کے اندر خلیفہ وقت بیٹھ کر ایسے آرام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں تمام ملت اسلامیہ شراب کو پینے لگے میں گانا سن رہا ہوں تمام مسلمان اس کو جائز سمجھنے لگے میں دن و رات عورتوں اور کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھنے کا عادی ہوں تو تمام مسلمان اسے برا فعل سمجھنا ترک کر دیں میں خزانے کو اور بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتا ہوں کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہ کر سکے بلکہ لوگوں کے ذہن میں کوٹ کوٹ کر یہ عقیدہ بھر دیا گیا کہ خلیفہ ذل الہی ہوتا جو کام وہ کرتا ہے خدا کے حکم کے تحت کرتا ہے ہمیں اس کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ آل محمد کی ذوات مقدسہ تھی کہ ایک طرف دمشق کو بغداد کے اندر اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کی جا رہی جس کو دیکھ دیکھ کر سوائے عیاش اور بلہوس لوگوں کے اور کوئی اسلام کی طرف نہ آئے اور دوسری طرف مدینہ میں بیٹھ کر آل محمد اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے علم کی مدد سے اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، تو اب خلیفہ وقت بھلا کیسے برداشت کر سکتا کہ مجھے جو گناہوں کی کھلی چھوٹ ملنا، مجھے جو گناہوں کی کھلی چھٹی تمام علماء اسلام نے دے دی، یہ چند لوگ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کریں؟ چنانچہ آل محمد سے اختلاف کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ آل محمد صرف یہ چاہتے کہ لوگ خاص طور پر خلفاء وقت اپنے کردار کی اصلاح کر لیں، اور ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس سے اپنے کردار کی اصلاح کی بات کرے۔ اسی لیے شاید آپ کو یقین نہ آئے، یہ گزشتہ تقریر کا واقعہ ہے لیکن یہ واقعہ آنے سے رہ گیا، بہرحال اسی موضوع کے تسلسل میں اس واقعے کو بھی سماعت فرماتے چلے کہ آٹھویں امام کو ایک کنیز مامون رشید عباسی نے عطا کی، اور وہ کنیز آٹھویں امام کے گھر میں آ گئی تھی۔ 270 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، آٹھویں امام کی وفات 203 ہجری کی ہے، امام کی شہادت کے 67 سال کے بعد۔ تو اس کنیز کے بارے میں یہ کہ مامون نے آٹھویں امام کو بخشا، یعنی اس زمانے کے لوگوں کی تھنکنگ کیا تھی، اس زمانے کے لوگوں کی فکر کیا تھی، اس زمانے کے لوگوں کا ذہن کیا، وہ اس ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ وہی واقعات کا دھارا ہے جو بہتا ہوا نوے امام تک پہنچا کہ جب یہ کنیز مامون رشید عباسی نے آٹھویں امام کو توفتن دی اور یہ کنیز آٹھویں امام کے پاس آ گئی، تو اب آپ غور کریں کہ اس کنیز نے اپنے دل میں کیا خیال کیا ہوگا، یقیناً اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھا ہوگا، یقیناً اس نے اپنے آپ کے اوپر فخر کیا ہوگا کہ میں آل رسول کے گھرانے میں، ایک امام معصوم کے گھرانے میں آ گئی، میری دنیا بھی سنور گئی، میری آخرت بھی بن گئی۔ یقیناً اسی قسم کے جذبات اس کنیز کے دل میں ہونا چاہیے، لیکن تاریخ نے یہ واقعات نقل کیے کہ ایک طرف تو اس کنیز ہی نے ہمیں سب سے بہتر اطلاع دی ہے امام کے گھر کے حالات کے بارے میں، لیکن دوسری طرف یہ کہتی کہ وہ 3-4 مہینے یا ایک سال جو میں نے آٹھویں امام کے گھر میں گزارا، دن اور رات خدا سے دعا کرتی تھی کہ خداوندہ کسی طرح مجھے قید سے چھٹکارا مل جائے، خداوندہ کسی طرح مجھے امام کے گھر سے نجات مل جائے، مجھے اس گھر میں رہنا ایک لمحے کے لیے گوارا نہ تھا۔ یہ اس زمانے کا تذکرہ کہ امام سامنے موجود اور امام کے گھر میں پہنچ چکی، اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا ہوگی؟ تو کیوں آخر اس کے ذہن میں یہ دعا پیدا ہوئی کہ مجھے امام کے گھر سے چھٹکارا مل جائے؟ تو وہ خود یہ کہتی کہ امام کہاں مامون رشید عباسی کا مقام کہ جہاں دنیا کی ہر نعمت موجود، اور کہاں امام کا گھرانہ کہ وہاں سب سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ امام صبح و سویرے اپنے ایک ایک گھر والے کو صبح کی نماز کے لیے اٹھاتے تھے، اور صبح کے اس وقت جب نماز کے لیے اٹھایا جاتا تھا تو میری اتنی بری حالت ہوتی تھی کہ بس کچھ نہ پوچھا جائے، تو میں دن اور رات دعا مانگا کرتی تھی کہ خدا بندہ مجھے اس گھر سے نجات دے دے۔ یہ لوگوں کی فکر ہو چکی تھی خلیفہ کے دربار کو دیکھتے دیکھتے کہ اگر امام جیسے مقدس آدمی کا گھر مل گیا تو انسان کے خوشی کے مارے زمین پہ قدم نہیں ٹکنا چاہیے، لیکن وہ دعا کر رہا ہے کہ خدا بندہ مجھے اس گھر سے نجات دے دے، اس لیے کہ یہاں تو نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں، یہاں تو روزے رکھنا پڑتے ہیں، یہاں تو پردے اور حجاب کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ فکر پیدا ہو چکی تھی لوگوں میں، اور امام کا کام صرف یہ تھا کہ لوگ بددل ہوتے رہے، لوگ امام کے گھر سے نجات اور چھٹکارا پانے کی دعائیں کرتے رہے، اور امام حقیقت لوگوں کے سامنے پہنچاتے رہیں گے۔ اور اس تمام تسلسل میں نوے امام کی ہستی انتہائی اہمیت رکھتی، اس لیے کہ نوے امام کے اوپر حکومت نے جو ہتھیار آزمایا وہ کسی امام کے اوپر نہیں آزمایا گیا تھا، اور بڑا عجیب امتحان نوے امام کا حکومت وقت نے لیا تھا۔ یہ ایک عجیب منزل اور بدقسمتی کچھ یوں ہے کہ اس نوے امام کی اہمیت سے ہم بالکل لا علم ہو چکے ہیں۔ آج کے دور میں بھی جہاں کہیں دنیا کی کسی قوم کو اپنے زیر اثر لانا ہو تو آج کے تمام حاکم وہی ہتھیار استعمال کرتے ہیں جو مامون نے نوے امام کے اوپر استعمال کیا۔ لیکن نوے امام کے بارے میں یہ تفصیل آنے سے پہلے تھوڑا سا نوے امام کے حالات، تاریخی حالات کا تذکرہ ہو جائے تاکہ گفتگو اس اعتبار سے بھی جامع ہو جائے۔ امام کے نام سے تو آپ لوگ واقف ہی ہیں، امام کا نام محمد تھا، لقب دو لقب مشہور ہے امام سے، ایک تقی ہے اور ایک جواد۔ عراق اور ایران میں امام کا زیادہ مشہور لقب جواد، وہاں تو اکثر ایسے ہیں کہ اگر آپ امام تقی کہیں تو وہ سمجھتے بھی نہیں، امام جواد کے نام سے زیادہ مشہور۔ جواد کا مطلب ہے سخاوت کرنے والا، فضل کرنے والا، بخشش کرنے والا، عطا کرنے والا. تو خود اس خطاب ہی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام کا خان نعمت اور امام کی سخاوت کا طریقہ کس طرح سے تھا کہ نام ہی امام کا جواد یعنی سخی پڑ گیا اور دوسرا نام امام کا سخی تھا. اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اگرچہ سخی، سخی کے معنی ڈرنے والا، یا سخی کے ایک معنی یہ ہے کہ بچنے والا، تو علماء نے لکھا ہے کہ سخی امام کا لقب اس لیے پڑا کہ امام حد سے زیادہ خدا سے ڈرا کرتے اور خدا بھی انہیں ہر مصیبت و پریشانی سے اسی لیے بچایا کرتا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارا تذکرہ کرے گا، تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں ہر خوف سے بچائے گا. تو علماء نے لکھا کہ چونکہ نوے امام اللہ سے بہت زیادہ خوف کیا کرتے، کیا دوسرے امام خوف خدا نہیں کرتے تھے؟ تو نہیں، وجہ یہ ہے کہ نوے امام خوف خدا کی اس منزل پہ تھے جو آخری منزل ہے جہاں ہر امام موجود، لیکن اس کے بعد خدا نے نوے امام کے اسی خوف کی وجہ سے نوے امام کو معمول کے اس شر سے بچایا کہ جب معمول تلوار لے کر نوے امام پر آیا تھا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، جس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ گفتگو کے آگے تسلسل میں آئے گی. تو اس لیے امام کا لقب سخی پڑا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ انہیں ظالموں سے بچانے والا. امام کی کنیت ابو جعفر اور روایات میں ابو جعفر ہی کے نام سے امام کی روایتیں ہمیں نظر آتی ہیں. اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ 10 رجب، یہی رجب کا مہینہ، اس کی 10 تاریخ، 10 رجب 195 ہجری کو مدینہ طیبہ میں امام کی ولادت. لیکن شیخ عباس قمی، جن کی کتاب مفاتیح الجنا سے آپ میں سے ہر ایک واقف، ان کا یہ خیال ہے اور وہ اس طرف مائل ہوئے ہیں کہ امام تقی کی ولادت کی تاریخ 19 رمضان 195 ہجری، اور وہ 10 رجب کی تاریخ کو اتنا مستند نہیں قرار دیتے. البتہ بعد کی کتاب کے اندر خود انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ 10 رجب کی تاریخ زیادہ بہتر محسوس ہوتی، اس لیے کہ امام زمانہ کی ایک دعا ہے جس کے اندر امام زمانہ نے واسطہ طلب کیا اور یہ کہا ہے کہ اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب، کہ خداوندہ میں رجب میں پیدا ہونے والے دو اماموں کے واسطے تجھ سے دعا طلب کرتا ہوں. اور خود تذکرہ کیا کہ محمد ابن علی و ابنہ علی ابن محمد، ایک محمد ابن علی نوے امام اور ایک علی ابن محمد 10ویں امام. تو جب امام زمانہ نے تصدیق کر دی رجب میں ولادت کی، تو اس کے بعد اب کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور 29 یا 30 ذی قعدہ سن 220 ہجری کو امام کی شہادت ہوتی، مامون رشید کے بھائی معتصم باللہ کے دیے ہوئے زہر کی وجہ. امام کی ولادت مدینے میں ہوئی، امام کی شہادت بغداد میں ہوئی، اور شہادت کے بعد بغداد سے امام کو کاظمین منتقل کیا گیا جہاں اپنے دادا فاطمہ امام کے جوار مقدس میں نوے امام کو دفن کیا گیا. امام کے والد ماجد کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، امام کی والدہ ماجدہ صبیقہ خاتون، صبیقہ خاتون امام کی والدہ ماجدہ تھی. اور اس مقام پر اگر کے موضوع سے غیر متعلقہ ایک بات ہے لیکن تذکرہ ہوتا چلے تو بہتر رہے گا، کہ آج کل ہمارے یہاں جو کچھ شرعی اور اسلامی نام ہے، خدیجہ ہے، فاطمہ ہے، زینب ہے، کلثوم، انہیں کچھ آؤٹ آف فیشن سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نام ماغلہ بہت زیادہ پرانے ہو گئے اور لوگوں کو کچھ بھلے نام نہیں لگتے. چنانچہ اب نئے نئے فیشن کے عجیب و غریب نام تلاش کر کر کے اپنی لڑکیوں کے رکھے جا رہے ہیں، اور بہت سے والدین کی پریشانی یہ ہوتی کہ اگر کوئی پرانا نام رکھے تو بہت قدامت والا نام رکھتا اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جاہلوں کا گھرانہ، ماذا، اور اگر کوئی نیا نام رکھے تو وہ اسلام کی اور شریعت کی حدود سے اتنا دور ہوتا کہ وہ بھی اچھا نہیں رکھتا. تو بس قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے کبھی ائمہ کی جتنی بھی والدہ، جتنی بھی ہمارے ائمہ کی امہات ہیں، ان کے ناموں پر کبھی غور نہیں کیا. آج میں امام کی والدہ کا نام سمانہ، آج کے دور کے اعتبار سے بہترین نام، یا نوے امام کی والدہ کا نام صبیقہ. صبیقہ نام تو بالکل آج کے فیشن کے مطابق بھی، اگر توہین امام نہ ہو رہی، یہ آج کے رواج کے مطابق بھی ہے. اور ایک معصوم امام کی والدہ کا نام بھی اگر اس نام کو رکھا جائے بطور مثال، تو کتنا بہتر نام کہ زمانے کا تقاضا بھی پورا ہو جائے صبیقہ نام سے، اور ایک امام کی والدہ کی یاد بھی ہمارے ذہنوں کے اندر تازہ رہے. اس لیے کہ صبیقہ خاتون کا وہ مقام اور مرتبہ جو ہمیں دوسری امہات ائمہ میں بھی نظر نہیں آتا، اگرچہ ہر امام کی ماں برابر کا مقام رکھتی، لیکن نوے امام کی والدہ کے بارے میں کچھ خاص روایتیں ایسی ملتی جن سے امام کی والدہ کی عزت اور احترام و قدر و منزلت انسان کے دل میں اور زیادہ بڑھتی. اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ خود پیغمبر اسلام نے تذکرہ کیا تھا، اور یہ کہہ کر تذکرہ کیا تھا کہ یہ طیبہ عورت، جسے پیغمبر اسلام جیسی ہستی پاک پاکیزہ اور طیبہ قرار دے دے, اس کے پاک اور پاکیزہ ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا؟ پیغمبر کا جملہ ہے نوے امام کے بارے میں کہ بے ابھی میرا میرے باپ فدا ابن اس بیٹے کے اوپر, میرے باپ فدا اس بیٹے کے اوپر کہ جو بہترین طیب پاک اور پاکیزہ ماں کے بدن مبارک سے فارغ ہوا تھا. یہ پیغمبر اسلام نوے امام کو خراج عقیدت پیش کر رہے کہ میرا باپ فدا ہو اس نوے امام کے اوپر جو من نوبیت طیبہ طیب پاک اور پاکیزہ قبیلہ نوبیہ کی کنیز کے بدن مبارک سے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. اور ایک روایت راوی یزید ابن سلیت نقل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے حج کے دوران میری ملاقات ساتویں امام سے ہوئی. جب میں نے ساتویں امام کو دیکھا تو ساتویں امام نے مجھے دیکھ کے یہ کہا کہ اے شخص, اب سے چند دنوں کے بعد خلیفہ ہارون رشید مجھے گرفتار کر لے گا, اور میری گرفتاری کے بعد تمام امور امامت میرے بیٹے علی کے حوالے ہو جائیں گے. اور خود ساتویں امام کے الفاظ یہ کہ یہ تیسرا علی ہے ہم خاندان اہل بیت میں, ایک پہلا علی پہلے امام, دوسرا علی چوتھے امام, اور ایک یہ تیسرا علی میرا بیٹا ہے جس کے حوالے تمام امور امامت ہو جائیں گے. چار سال تک خدا نے اسے منع کیا کہ میری شہادت کے بعد چار سال تک وہ مامون کے ظلم ہارون کے ظلم کے خلاف کچھ نہ کہے, اور اس کے بعد خدا اسے ایک بیٹا بھی عطا کرے گا, اور پہلے علی کا علم بھی اسے ملے گا, چوتھے علی دوسرے علی کا صبر بھی اسے ملے گا. اور اس کے بعد امام کا فقرہ یہ کہ میرے اس بیٹے علی کو خدا ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو تمام عالمین میں سب سے زیادہ افضل ہوگا, اور اس کی ماں تمام عورتوں میں سب سے زیادہ افضل ہوگی, اور اے شخص اگر ہو سکے تو اس کی ماں تک میرا سلام پہنچا دینا. علماء نے لکھا کہ ساتویں امام کا سبیکہ خاتون کو سلام پہنچوانے کی خواہش ظاہر کرنا یہ بالکل ایسا ہے جیسے پیغمبر نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے پانچویں امام کو سلام بھجوایا تھا. تو ایک امام معصوم جس عورت کو سلام بھجوائے اس عورت کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہونا چاہیے شریعت کی نگاہ میں؟ اسی لیے جناب سبیکہ خاتون کا انتہائی بلند مقام. اور ارادہ یہ تھا کہ کچھ مزید گفتگو کی جاتی جناب سبیکہ خاتون کے بارے میں, لیکن چونکہ ہماری اصل گفتگو نوے امام کے بارے میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل موضوع کی گفتگو رہ جائے, بس مختصر یہ. اور یہ اختصار کا جو آخری جملہ ہے یہ بہت کام آئے گا پہلے واقعے پہ ہماری تقریر کے. اب جو واقعہ آنے والا, جناب سبیکہ خاتون کا تعلق اسی قبیلے سے تھا جس قبیلے سے جناب ماریہ قبطیہ کا تعلق تھا. ماریہ قبطیہ پیغمبر اسلام کی ایک کنیز تھی, اور یہ وہی کنیز تھی جن سے پیغمبر کو خدا نے بیٹا ابراہیم عطا کیا تھا. ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے, اور ماریہ قبطیہ کے اوپر پیغمبر کی دو بیویوں نے انتہائی شرمناک الزام لگایا تھا. اور روایتوں میں یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم پیدا ہوئے, یہ تاریخ کا واقعہ ہے جو نوے امام کی سیرت میں دوبارہ آتا, کہ جب پیغمبر کے یہاں جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی تو پیغمبر کی دو بیویوں نے, جن کے نام لینا مناسب نہیں, پیغمبر اسلام کے پاس اس وجہ سے کہ ان کو حسد اور جلن پیدا ہو گئی تھی کہ ہم بھی پیغمبر کی بیویاں ہیں, ہمارے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہو رہی, اور یہ قبطی عورت جسے نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے پیغمبر کو دو بطن بھجوایا تھا, اس کے یہاں پیغمبر کے ایک بیٹا تولد ہو گیا. چنانچہ حسد اور جلن میں گئی پیغمبر کے پاس, اور جا کر معاذ اللہ یہ الزام لگا دیا کہ یا رسول اللہ یہ بیٹا آپ کا بیٹا نہیں ہے, بلکہ ماریہ قبطیہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور یہ بیٹا حرام کا بیٹا. پیغمبر کے اوپر یہ الزام لگا تھا, اور پھر اس کے بعد پیغمبر کے غم کی اور علم کی کیفیت روایات میں دکھائی گئی تھی. یہ ایک درپا تماشا کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم معاذ اللہ پیغمبر کی کسی زوجہ کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتے. تعجب کی بات یہ ہے کہ الزام ہمیں دیا جاتا جبکہ تاریخ یہ بتا رہی کہ پیغمبر کی ایک بیوی دوسری بیوی کے اوپر فعل حرام کا الزام لگا رہی. مجرم ہم نہیں ہیں بلکہ مجرم وہ بیویاں ہیں پیغمبر کی جنہوں نے اتنا بدترین الزام لگایا اور ایک لمحے کے لیے شرم نہ کی. اب یہی واقعہ دوبارہ پلٹ کر آٹھویں امام کے یہاں آئے گا. تو ماریہ قبطیہ انتہائی بلند مقام ہے ماریہ قبطیہ کا ازواج رسول میں, انہی کے قبیلے سے جناب سبیکہ خاتون کا تعلق تھا, اور جناب سبیکہ خاتون ہے کہ یہاں 10 رجب 195 ہجری کو ولادت ہوئی تھی ہمارے نوے امام کی. اور جب نوے امام کی ولادت ہوئی تھی تو اس سے پہلے بالکل وہی کیفیت چل رہی تھی کہ جو پیغمبر کے زمانے میں چل رہی تھی.
پیغمبر کو لوگ تانہ دیا کرتے تھے کہ آپ ابتر آپ مقبول نسل ہیں, آپ کی کوئی اولاد نہیں, آپ کی نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور اس وقت قرآن نے پیغمبر کی دلجوئی کے لیے سورہ کوثر نازل کیا. بے عین ہی یہی الزام آٹھویں امام کے اوپر لگایا جاتا تھا. آٹھویں امام کی صرف ایک اولاد کا پتہ ملتا ہے ہمارے نویں امام. کچھ علماء نے ایک اور بیٹے کا اور ایک اور بیٹی کا تذکرہ کیا, لیکن پہلی اولاد ہمارے نویں امام. 195 ہجری میں نویں امام کی ولادت ہوئی. اب ذہن میں رہے کہ 148 ہجری میں آٹھویں امام کی ولادت ہوئی تھی, تو گویا یہ 45 سال کی عمر میں آٹھویں امام کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو رہی. چنانچہ جب 45 سال تک ولادت نہ ہو اور ائمہ میں انتہائی جوانی اور کم عمر میں شادی کا رواج تھا جو اسلام کا مسئلہ, تو ایک طویل عرصہ جب گزر گیا کہ 20 سال کی دہائی گزری, 30 سال کی دہائی گزری, 40 سال شروع ہو گئے اور کوئی بیٹا امام کے یہاں تولد نہ ہوا, تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آٹھویں امام مقبول نسل ہے. اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بس اب شیعوں کی امامت کا خاتمہ یہی ہو جائے گا. جس طرح دشمن کہا کرتے تھے کہ بس رسول کی رسالت یہی ختم ہو کر رہ جائے گی, بے عین ہی وہی الزام آٹھویں امام کے اوپر لگایا گیا کہ 45 سال کی عمر ہو گئی ہے, کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا, اب امام کی امامت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا. اور امام بار بار کہا کرتے تھے کہ منتظر رہو, خدا کی مصلحت کا انتظار کرو, ان قریب وہ بیٹا پیدا ہونے والا. ایک مرتبہ ایک شخص نے جا کر امام سے کہا بھی تھا کہ مولا آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے لیے بیٹے کی دعا نہیں کرتے. امام نے کہا تھا کہ اے شخص ان قریب وہ بیٹا پیدا ہونے والا کہ جس کے بارے میں مجھ سے میرے باپ, ان سے ان کے باپ, ان سے ان کے باپ اس طرح پیغمبر کا سلسلہ ملایا کہ پیغمبر خبر دے گئے تھے اور یہ کہہ گئے تھے کہ اس کا قاتل بدترین انسان ہوگا, جو اسے قتل کرے گا یا قتل پہ راضی ہوگا یا قتل پہ خوش ہوگا ان سب کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگا, انتظار کرو مصلحت خدا کا. تو 47 سال کی عمر میں آٹھویں امام کے گھر میں پہلی مرتبہ نویں امام تولد ہوئے, پہلی اولاد پیدا ہوئی. 47 سال تک آٹھویں امام بغیر اولاد کے رہے, وہ الزام رکھتا رہا. اب امام کے خاندان میں جہاں ایک طرف انتہائی مقدس اور نیک مومن موجود تھے, وہاں دوسری طرف کچھ انتہائی بدترین لوگ بھی موجود تھے. اور یہ خدا کی ایک عجیب مصلحت کہ ہر خاندان میں نیک اور بد لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے. ایک ہی خاندان میں پیغمبر بھی ہوتے ہیں, اسی خاندان میں ابو لہب جیسی ہستی بھی موجود ہوتی ہے. یہ ہمارے دل کو ڈھارس دینے کے لیے کہ اگر تمہارے خاندان میں کچھ برے لوگ ہیں تو گھبراؤ مت, دل مت چھوٹا کرو, یہ تو پیغمبر اور امام کے ساتھ گزر چکا. چنانچہ کیا گزرا آٹھویں امام پر؟ یہ اتنا بدترین ظلم کہ سوائے پیغمبر کے یہ ظلم اور کسی امام پر نہیں کیا گیا. اسی لیے آٹھویں امام نے کہا تھا کہ آج مجھ پر وہی ظلم ہوا جو میرے جد پیغمبر اسلام پر ظلم ہوا تھا. اور وہ ظلم یہ ہوا کہ جب نویں امام کی ولادت ہو گئی, اور یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ امام ایک مہینے میں اتنا بڑھتے ہیں جتنا ہم ایک سال میں بڑھتے ہیں, تو جب امام کی عمر 2 یا 3 سال کی نظر آنے لگی تھی, تو اس وقت آٹھویں امام کے کچھ ایسے رشتے داروں نے جنہیں امید تھی کہ آٹھویں امام کی وفات کے بعد ان کی جائیداد ہمیں ملے گی, کوئی بیٹا تو ہے نہیں, والدین تو موجود نہیں ہیں, اب یہ جائیداد پلٹ کر ہمارے پاس آئے گی. جب نویں امام پیدا ہو گئے, اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کے بعد بھائیوں کو, چچا کو, ماموں کو, خالو کو, کسی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا. تو جب نویں امام کی ولادت ہو گئی تو اب وہ لوگ کے جو انتظار میں تھے کہ آٹھویں امام وفات پائیں, بیٹے کی امید نہیں ہے, یہ تمام جائیداد ہمارے پاس آئے گی, وہ لوگ بڑے آواز باختہ ہو گئے, بڑے سٹپٹا گئے اور سوچنے لگے کہ یہ کیا ہوا, اب تو یہ آتی ہوئی دولت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. امام کی نسل سے تعلق رکھنے والے اتنے قریبی رشتے دار ہیں کہ امام کی جائیداد ان کو مل جاتی. اب اندازہ کر لیں کہ وہ کون سے رشتے دار ہوں گے. اور اگر بالکل واضح بات کر دی جائے تو شاید مسئلہ بھی حل ہو جائے. وہ یہ کہ امام کے ساتویں امام کی اولاد میں یعنی آٹھویں امام کے بھائی تھے جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ادھر امام کی وفات ہوئی اور ادھر اپنے بھائی کی جائیداد ہمارے پاس آئے گی. یہ کون سی جائیداد تھی؟ آٹھویں امام کو امامت کی وجہ سے جو خمس و زکات اور دوسرے تحفے مسلسل مومنین بھجوایا کرتے تھے, اس لیے کہ وہ کراچی کے 20ویں صدی کے مومن نہ تھے بلکہ مدینے کے اور مکے کے اس زمانے کے مومن تھے. تو یہ سمجھتے تھے کہ امام کو تسلیم کیا ہے تو امام کی خدمت کرنا بھی ہماری ذمہ داری. تو اب روایت یہ ہے کہ انہوں نے آٹھویں امام پر ایک بدترین الزام, آٹھویں امام پر تو نہیں لیکن آٹھویں امام کی زوجہ پر ایک بدترین الزام لگایا. اور وہ الزام کچھ تاریخوں میں یہ کہ جس میں بات کو ذرا ہلکا کر کے بیان کیا گیا, انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ بیٹا آٹھویں امام کا نہیں ہے, انہوں نے ہمیں وراثت سے محروم کرنے کے لیے یہ بیٹا لے کے پال لیا تاکہ اس کو اپنا بیٹا مشہور کر کے جائیداد ہمارے حوالے نہ کرے. اور کچھ روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ یہ الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ یہ بیٹا حلال طریقے سے دنیا میں نہیں آیا. اتنا بدترین الزام, ذرا دیکھیں کہ امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. وہ پاک پاکیزہ طیب طاہر یطہرکم تطہیرا کی سند لیا ہوا امام, اور اتنا بدترین الزام اس کے اوپر لگایا جا رہا, اور بات یہاں تک پہنچی کہ لوگوں میں انہوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا. اس زمانے میں عربوں میں ایک چیز کا بڑا رواج تھا اور وہ تھا قیافہ شناسی, جو آج کل حرام, اس وقت بھی حرام تھی آج بھی حرام ہے, لیکن لوگ اس علم کو بہت استعمال کیا کرتے. اور وہ یہ علم تھا کہ بچے کی شکل اور صورت دیکھ کر, کچھ ایسے ماہر لوگ موجود ہوتے تھے کہ جو بچے کی شکل اور صورت, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ اس کا باپ کون ہے. چنانچہ بات بہت اتنی پھیلا دی کہ آخر یہ طے پایا کہ قیافہ شناسوں کو بلایا جائے اور وہ آ کر دیکھے کہ اس خاندان کا وہ کون سا فرد ہے کہ جس کے جرم کے نتیجے میں یہ بچہ عالم وجود میں آیا. چنانچہ روایت یہ ہے کہ تمام خاندان والوں کو, تمام خاندان کے مردوں کو جمع کیا گیا. اب شاید آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ سبیکہ خاتون کے اتنے احترام کی کیا وجہ تھی اور کیوں بار بار کہا گیا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا ایسی عورت کے بطن سے ہوگا, امام طیبہ جو پاک اور پاکیزہ عورت ہے, کیوں ساتویں امام نے سبیکہ خاتون کو سلام بھیجوایا تھا. اب شاید آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہو کہ پہلے اسے تیار کرنا تھا کہ یہ پاک اور پاکیزہ عورت ہے, اس کے بارے میں ایسا سوچنا بھی گناہ. تو روایت یہ کہ جب وہ قیافہ شناس کو بلایا گیا تو بھائی تو جانتے تھے کہ ہم نے یہ غلط الزام لگایا, اب وہ ڈرے کہ اگر آٹھویں امام یہاں موجود ہوئے اور ان کے سامنے ہم نے اس بچے کو رکھا تو فوراً یہ آدمی پہچان لے گا کہ یہ کس کا بیٹا. چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے آٹھویں امام سے اس بات کو پوچیدہ رکھا. امام کے علم میں تو تھا لیکن انہوں نے امام کو اطلاع نہ دی, اور ایک دن اپنے خاندان کے بزرگوں کو سب کی ملی بھگت تھی, لیکن اس سے سادات کے بارے میں کوئی غلط تصور ذہن میں نہ آئے کیونکہ سادات کی عظمت ابھی آتی ہے جب آپ خلفاء کے مظالم سنیں گے. تو اب روایت یہ ہے کہ انہوں نے خاندان کے بزرگوں کو جمع کیا, قیافہ شناس کو بلایا گیا, امام کو سامنے کھڑا کیا گیا نو امام کو, اور کہا گیا کہ یہ ان میں سے کس کا بیٹا. قیافہ شناس نے سب کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہہ دیا کہ ان میں سے کوئی اس کا باپ نہیں لگتا, یہاں تک کہ وہ کہہ کر چلا کہ آپ مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, یقین رکھو کہ ان میں سے کوئی اس کا باپ نہیں. جب وہ چلا مکان سے نکلا تو مکان کے پیچھے, مکان کے برابر جو باغ تھا, آٹھویں امام اپنے معمول کے مطابق اس باغ میں کام کر رہے تھے. قیافہ شناس جب راستے سے گزرا ایک مرتبہ اس کی نگاہ آٹھویں امام پر پڑی, آٹھویں امام کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس نے دیکھا, ایک مرتبہ کھٹک کر رہ گیا اور بے ساختہ پکارا کہ اگر یہ بچہ کسی کا ہو سکتا ہے تو یہی شخص ہے جو باغ میں کام کر رہا, تمام علامتیں گواہی دے رہی کہ یہ بچہ اسی ہستی کا بچہ. چنانچہ دشمنوں کی یہ سازش ناکام ہو گئی, آٹھویں امام کو پہلے سے معلوم تھا, یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ لوگوں نے میرے ساتھ وہی ظلم کیا جو میرے جد پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا تھا, اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے اسی طریقے سے مجھے اس الزام سے بری کیا, ہمیں اس الزام سے بری کیا جس طرح میرے جد پیغمبر اسلام کے زمانے میں پیش آیا تھا. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ابتدا ہی سے نوے امام کی ہستی کو مخالفتوں کا, گھر والوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک طرف دشمن کی مخالفت تھی, وہ اپنے مقام پر تھی, وہ اپنے جگہ پر تھی, لیکن نوے امام کی ہستی کو ابتدا ہی کے اندر سامنا کرنا پڑا دشمن کی مخالفت کا. اور اس پہلے امتحان سے تو نوے امام, نوے آٹھویں اور نوے امام اللہ کی تائید کے تحت بحسن خوبی عہدہ برا ہوئے. اس کے فوراً بعد نوے امام کی زندگی 5 سال کی مختصر سی عمر, کیا عمر ہوتی ہے 5 سال کی, مختصر سی عمر تھی 5 سال کی, 200 ہجری کا زمانہ, کہ جب آٹھویں امام کو بلایا گیا بغداد کی طرف مامون رشید عباسی نے اور اپنا ولی عہد بنا کے بلایا. تو روایتیں یہ کہ چلے آٹھویں امام, نویں امام 5 سال کی عمر, یہ ان تمام لوگوں کا جواب دینا تھا جن کے ذہنوں میں خیال پیدا ہونے لگا تھا کہ امام کسی سے علم حاصل نہیں کرتا, لیکن شاید وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھ کے پڑھتا, شاید وہ تنہائی میں بیٹھ کے علم حاصل کرتا. یہاں تو 5 سال کی عمر ہے, 5 سال کی وہ عمر کے آج کی جدید تعلیم کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 5 سال سے تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے, اور اس 5 سال کی عمر میں آٹھویں امام اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے, اور بیٹے نے اسی وقت میں امامت کا مظاہرہ کیا. کیونکہ ایک روایت میں یہ کہ جب آٹھویں امام چلے مدینے سے اور ہمارے جو امام بھی مدینے سے گئے دو کام ضرور کیے, ایک جنت البقیع میں جا کر اپنی جدہ فاطمہ زہرا سے رخصت حاصل کی اور ایک روضہ رسول میں آ کر اپنے جد پیغمبر اسلام سے رخصت حاصل کی. تو روایت یہ ہے کہ جب آٹھویں امام گھوڑے پہ سوار ہو کر روضہ رسول سے چلے تو یہ دیکھا کہ پانچ سال کے امام تقی زمین کے اوپر بیٹھے اور زمین سے پاک اٹھا اٹھا کر اپنے سروں پر ڈال رہے. آٹھویں امام سوال کرتے ہیں کہ بیٹا کیا کر رہے, اور نویں امام جواب دیتے ہیں. پانچ سال کے بچے کا یہ جواب خود بتا رہا ہے کہ بچہ امام ہے, اور ایسا امام کہ جو ماں کے پیٹ ہی سے تمام کائنات کا علم لے کر اس دنیا میں آتا. نویں امام جواب دیتے ہیں کہ بابا جسے اپنے یتیم ہو جانے کا یقین ہو وہ سر پہ خاک نہ ڈالے تو کیا کرے. نویں امام تک اس حقیقت سے آگاہ, اور آج جب نویں امام تک اس حقیقت سے آگاہ تو آٹھویں امام کیا اس حقیقت کو نہ جانتے ہوں گے. کتنے بڑے امتحان سے آٹھویں امام کو گزرنا پڑا تھا. آٹھویں امام چلے گئے اور نویں امام مدینے کے اندر تنہا رہ گئے, اور اس کے فوراً بعد نویں امام پر ایک اور مصیبت پڑی. مہربان پھوپھی, درد مند پھوپھی, مشفق پھوپھی, ہر وقت خیال رکھنے والی پھوپھی جناب فاطمہ, ساتویں امام کی دختر جناب فاطمہ, انہوں نے اپنے بھائی کی جدائی کو محسوس کیا جس طرح زینب حسین کی جدائی کو برداشت نہ کر سکتی تھی. جناب فاطمہ نے جو معصومہ قم کے نام سے مشہور ہے کچھ عرصے تک تو اپنے بھائی کی جدائی کے غم کو برداشت کیا. اندازہ لگائیے کہ نویں امام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی, اور سوائے امامت کی اور کون سا جذبہ ہے جو نویں امام سے صبر کرا رہا ہے کہ جب چلے گئے آٹھویں امام کو معصومہ قم جناب فاطمہ سے برداشت نہ ہو سکا. کچھ عرصے تو انہوں نے سال ڈیڑھ سال صبر کیا, آخر صبر نہ کر سکی. اور روایتوں میں یہ کہ ایک مرتبہ مدینے سے یہ طے کر نکلی کہ میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں گی اور اپنے بھائی کی زیارت کروں گی. چلتے چلتے اس مقام پر پہنچی جو آج قم سے دس فرسخ کے فاصلے پر مقام ساوا, وہاں جا کر علیل پڑ گئی ایک روایت یہ, اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں خراسان میں داخل ہو گئی. جب داخل ہوئی تو دیکھا کہ کالے کالے جھنڈوں کے نیچے کسی کا جنازہ جا رہا. سوال کیا کہ یہ کس کا جنازہ, لوگوں نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ یہ ساتویں امام کے بیٹے علی ابن موسی کاظم کا جنازہ. یہ سنتے ہی چیخ مار کے فاطمہ معصومہ قم وہیں پہ گری. ساتھی جو گھر کے رشتے دار تھے وہ لے کے آئے, واپسی کے ارادے سے چلی, مقام ساوا میں پہنچ کے علیل ہو گئی. قم کا سردار ایک مرتبہ یہ اطلاع پاتا ہے کہ ساتویں امام کی دختر یہاں پہ آئی. پورے عزت و احترام کے ساتھ قم میں ساتویں امام کی دختر اور آٹھویں امام کی بہن کو لے کے آتا. سترہ دن تک بیمار رہی اور پھر سترویں دن اسی بیماری کی حالت میں معصومہ قم کی وفات ہو گئی. اب روایتوں میں یہ تسلسل ہے ہماری گفتگو کا, بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. روایتوں میں یہ ہے کہ معصومہ قم کا جنازہ اٹھا, جنازہ اٹھنے کے بعد لے چلے ایک تہخانے کی طرف جو قدرتی طور پر پہلے ہی سے بنا تھا. ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اسی مقام پر معصومہ قم کو دفن کیا جائے, اور اس مقام پر تاریخ کا ایک ایسا راز ہے جو آج تک نہ کھل سکا. روایتوں میں یہ ہے کہ جب جنازہ وہاں رکھا گیا تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ معصومہ قم کے جنازے کو قبر میں اتارے تو کون اتارے, کوئی رشتے دار نہیں, کوئی محرم نہیں, کوئی جاننے والا نہیں, اور امام کی بیٹی, امام کی بہن, امام کی پھوپھی, کسی کی ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر معصومہ قم کے پاک اور پاکیزہ جنازے کو قبر میں اتارے. روایت یہ ہے کہ عین اسی وقت جب اسی کیفیت میں کھڑے اور بڑی مشکل سے غلام راضی ہوا تھا لیکن ڈرتے ہوئے جلال کی وجہ سے کانپتے ہوئے, تو عین اسی وقت صحرا سے دو گھوڑے سوار جو نقاب پوش تھے وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے. آنے کے بعد بغیر کچھ پوچھے گجے اور بغیر کچھ کہے ہوئے معصومہ قم کے جنازے کو قبر میں اتارتے ہیں. اتارنے کے بعد گھوڑوں پہ سوار ہو کے چلے جاتے ہیں, اور آج تک تاریخ یہ راز حل نہ کر سکی کہ وہ آنے والے کون تھے, وہ آنے والے کون تھے کہ جنہوں نے معصومہ قم کو آخری وقت میں ان کی قبر مبارک کے اندر اتارا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جب بہن کو اتنی محبت اور اتنا غم محسوس ہو رہا اپنے بھائی کا, تو نویں امام بہرحال امام کے بیٹے تھے, ان کے دل پہ کیا کچھ نہ گزر رہی ہوگی. نویں امام کتنا غم برداشت نہ کر رہے ہوں گے, لیکن یہ وہی حکم الہی اور مصلحت الہی کے نویں امام صبر کر رہے, اور ایک لمحے کے لیے مدینہ ترک نہ کیا. ہاں جب آٹھویں امام کی شہادت ہو گئی, غسل و کفن دینے کے لیے جانا پڑا, تو میرے نویں امام مدینے سے چلے تھے اور غسل و کفن دے کے آئے تھے. اب آٹھویں امام کی شہادت کے فوراً بعد واقعات اور سیاسی حالات نے اپنا رخ موڑا. مامون رشید عباسی, جس نے اب تک کے تمام خلیفاؤں سے ہٹ کر اپنی دانش میں انتہائی عقل مندی کا کام کیا تھا, اس نے سوچا کہ مجھ سے پہلے کے تمام خلیفہ چاہے وہ میرے خاندان کے ہوں یا بنو امیہ کے ہوں ہر ایک نے امام سے مقابلہ کیا, چنانچہ امام کو شہید کر دیا, لیکن امام سے مقابلے کی وجہ سے خود بھی اس کا انجام بڑا خراب ہوا. اس نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں امام سے مقابلہ کروں کیوں نہ امام کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے احسانات کے بوجھ تلے دبا کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کروں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وہ مصلحت بھی کہ جب اس نے امین اپنے بھائی کو قتل کرایا تو اس کا خاندان سب اس کا دشمن ہو گیا تھا. عرب پہلے ہی دشمن تھے کہ تم نے بنو امیہ کا خاتمہ کیا, اور سادات تو ویسے ہی اس وقت مسلسل ائمہ کے کہنے کی وجہ سے بغاوتیں کر رہے تھے اور حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس نے اپنی اس مصلحت کے تحت بھی اور اس خیال کے تحت بھی کہ آٹھویں امام کو مال دولت عہدے شہرت اور مرتبے کے ذریعے سے دبایا جائے, آٹھویں امام کو بلایا. جب آٹھویں امام پہنچے, دو سال اس کے دربار میں رہے, اس نے یہ دیکھا کہ آٹھویں امام تو ہمارے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے, بلکہ اگر کچھ عرصے یہاں رہے تو پوری حکومت میں انقلاب برپا کر دیں گے. ایک مشہور واقعہ ہے آٹھویں امام کی سیرت کا, جس کو بیان کرنا مقصد نہیں کیونکہ اصل موضوع نویں امام کی ذات. کہ جب عید کا دن آیا تو اس وقت مامون نے پہلے تو صرف اس لیے تاکہ آٹھویں امام کے سامنے ظاہر کرے کہ وہ آٹھویں امام کا کتنا احترام کرتا ہے, کتنی محبت کرتا, امام سے درخواست کی کہ آج آپ جا کے عید کی نماز پڑھائیں. اور جب آٹھویں امام عید کی نماز پڑھانے نکلے اور تمام شہر نے آٹھویں امام کی حالت دیکھی تھی, بے عین ہی ایسا لگا تھا کہ جیسے پیغمبر اسلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. تو روایتیں یہ ہیں کہ شہر میں ایک انقلاب آ گیا, لوگ گھبرا اٹھے اور لوگ بے اختیار اور دیوانہ وار آٹھویں امام کی طرف دوڑنے لگے. وزیر اعظم نے جا کر خلیفہ پہ کہا کہ یہ آپ نے کیا غضب کر دیا, اگر چند لمحے اور ایسی کیفیت رہی تو سمجھیے کہ آج ہی آپ کا تخت آپ سے چھن جائے گا, خلافت بنو عباس سے نکل کر آل محمد کی طرف چلی جائے گی. چنانچہ راستے میں مامون نے ایک قاصد کو بھیج کر آٹھویں امام سے کہا کہ مولا آپ زحمت نہ کریں, میں ہی عید کی نماز پڑھا لوں گا, اور امام کو واپس بلا لیا. تو اس نے دیکھا کہ آٹھویں امام اگر رہے تو بہت جلدی انقلاب آ جائے گا اور خلافت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. چنانچہ اس نے سوچا کہ آٹھویں امام تو میرے کام نہیں آ سکتے, آٹھویں امام کو زہر دے کے شہید کر دیا. اب اسے اطلاع ملی کہ 7 سال کا ان کا لڑکا ہے جو تمام سادات کا سردار بھی بنا ہے اور امام وقت بھی قرار پایا. اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا, ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس کو برا سمجھ سکتے ہیں, اس کے خیال کا مذاق اڑا سکتے ہیں, لیکن وہ تو عقیدہ نہیں رکھتا, وہ اپنے مقام پر کتنا صحیح ہے اپنی بات کے اندر. کہ یہ 7 سال کے لڑکے کو بلا کر اگر میں پالوں, تعلیم دوں, پرورش کروں, اپنے پاس رکھوں, تو یہ 7 سال کا بچہ تو ہے, اگر اتنی چھوٹی عمر کے جانور کو پالا جائے تو وہ انسان کا مطیع بن جاتا, یہ تو پھر بھی انسان ہے, پوری طرح سے میرے قابو میں آ جائے گا. اور وہ مقصد کہ جو آٹھویں امام کو بلانے سے حل نہ ہوا بلکہ اور گڑبڑ ہو گئی, اب نویں امام کو اگر میں بلا کر رکھوں اور 7 سال کے بچے کو دنیا بھر کا لالچ دوں, 7 سال کے بچے کو دنیا بھر کی نعمتیں پیش کروں, تو کون ایسا کہ وہ ہٹ جائے اور کون ایسا ہے کہ پھر بھی بات نہ مانے. یہ خیال کر کے اس نے نویں امام کو اپنے قابو میں کرنا چاہا. چنانچہ آٹھویں امام کو شہید کرتا ہے اور نویں امام کو خط لکھ کر بلاتا ہے کہ آپ بغداد چلے آئیے, میں آپ کی زیارت کا مشتاق. پوری کوشش یہ تھی کہ اب سب سے اچھا موقع ملا, آج تک اتنی کم عمری میں کوئی امام کسی خلیفہ کے مقابلے نہ آ سکا, اتنا کم عمر امام, اور اگر آج اس کا خاتمہ کر دیا تو بس امامت ختم ہو جائے گی اور آئندہ کسی امام سے کوئی خطرہ نہ رہے گا. دیکھیں کتنی مکمل اس کی سازش تھی اور کتنی بہترین اس کی پلاننگ تھی. آج بھی دنیا میں ہر جگہ یہی ہو رہا کہ لوگوں نے اب بوڑھوں اور جوانوں پر توجہ دینا بند کر دی ہے, ہر جگہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اگر ایک مرتبہ آپ کے بہکاوے میں آ گئے تو پوری نسل آپ کے قابو میں آ جائے گی. مامون رشید کی یہی اسکیم تھی کہ نویں امام 7 سال کے بچے ہیں, جس طرح سے رکھوں گا اس طرح سے رہیں گے. اور یہ خیال کر کے انہیں مدینہ بلاتا ہے مامون رشید عباسی. ایک طرف مامون رشید عباسی امام کو مدینہ بلاتا, مدینے سے بغداد بلاتا, اور دوسری طرف سادات کے اوپر مظالم بڑھا دیے جاتے ہیں. روایتوں میں یہ کہ سادات کے اوپر مظالم کی کثرت کر دی جاتی ہے, آٹھویں امام کی شہادت ہو جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ 7 سال کا بچہ موقع اچھا ہے, اسے بھی اپنے قابو میں کر لو اور جتنے سادات کا خاتمہ کرنا ہے سادات کا خاتمہ کر دو. یہ تفصیلی گفتگو سادات کے مظالم کی بھی انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گی. آج پھر ہمیں محسوس ہو رہا کہ اگر ہم نے زیادہ گفتگو اس موضوع پر کی تو ہم نویں امام کی جو سیرت کا اصل پہلو ہے وہ آپ کے سامنے بیان نہ کر سکیں گے. مختصراً دو جملے تاریخ سے سن لیجئے، ایک اگر یہ معتصم باللہ کا واقعہ لیکن وہ ہے نویں امام کا واقعہ کہ سادات پر مظالم کی انتہا یہ کہ ساتویں امام کے پوتے ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور گرفتار کر کے لانے کے بعد بڑا سا پتھر پہاڑ سے توڑ کر کاٹ کے لایا گیا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس پتھر کے اندر بڑی سی ایک قبر، ایک انسان کے خط کے برابر قبر تیار کی جائے، اور اس کے بعد جب قبر تیار ہو گئی اس بڑے سے پتھر کے ٹکڑے میں، تو امام کے اس پوتے کو اس قبر کے اندر لٹایا، لٹانے کے بعد حکم دیا کہ اوپر سے اس کو برابر کر دیا جائے، پتھر کے ٹکڑے کے اندر زندہ چنا، اور چننے کے بعد حکم دیا کہ اس پتھر کے ٹکڑے کو اب کاٹ کر میرے محل کا ستون قرار دیا جائے، اور محل کے اندر وہ ستون کی حیثیت سے وہ قبر کھڑی کر دی گئی کہ جس میں امام کے پوتے تھے، یعنی ایک ساتویں امام کے پوتے، آٹھویں امام کے بھتیجے، نویں امام کے رشتے کے بھائی۔ اس سید کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب وہ اس ستون کے اندر کھڑے کھڑے اپنی زندگی سے گزرا ہوگا، ہر مومن اپنے مقام پر اندازہ کر سکتا۔ اور دوسری طرف معتصم باللہ، یہ مامون کے بعد کا خلیفہ ہے، گفتگو میں بات آ گئی تو سنتے چلے کہ معتصم باللہ نے تو حد کرتی تھی شیعوں کے اوپر مظالم کی، اور حکم علل اعلان جاری کیا تھا، وہ حکم جو معاویہ اور یزید کے دور میں بھی جاری نہ ہو سکا تھا، وہ حکم اس نے علل اعلان جاری کیا تھا کہ جتنے بھی شیعہ یہ سارے کے سارے مسلمان نہیں ہیں، اس لیے ان کا قتل کرنا واجب ہے، ان کے گھروں کو توڑ دینا واجب ہے، ان کے مال کو لوٹ کر لے جانا ایسا ہی جائز ہے جیسے کافر کے مال کو، اور ان کے گھر کی عورتوں کو کنیزے بنا بنا کر اپنی خدمت میں رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی بھی آل محمد کے ماننے والے کے گھر کی کسی عورت کو اٹھا لیا جائے تو نہ کوئی خلافت پرسش کرے گی، نہ کوئی خلیفہ کا نمائندہ پرسش کرے گا، نہ ایسے آل محمد کے ماننے والے کی کوئی فریاد سنی جائے گی، اس لیے کہ ان کی عورتیں کافروں کی عورتیں، اور کافروں کی عورتوں کو جو مسلمان چاہے اپنے تصرف کے اندر لا سکتا ہے۔ یہ حالت آ گئی تھی، سننا بڑا آسان ہے لیکن فی الفرد محال ایک لمحے کے لیے غور کر لیجئے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہوتے اور یہ حکم جاری کر دیا جاتا، خدا نہ خاصا بلکہ جاری تو ہو ہی گیا تھا، یہ حکم جاری کر دیا جاتا کہ جس مومن کے گھر میں چاہو داخل ہو کر اس کی بیوی کو اٹھا لو، اس کی بہن کو اٹھا لو، اس کی بیٹی کو اٹھا لو، اس کی ماں کو اٹھا لو، حکومت وقت اس کی فریاد نہیں سنے گی، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو کتنے مظالم کے ساتھ زندگی مومنین گزار رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فقر و فاقے کی مصیبت۔ حکم یہ تھا کہ کوئی انہیں روزگار نہ دے، کوئی انہیں ملازمت نہ کرے، کوئی ان کے پاس کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کرے، یہاں تک کہ روایتیں یہ کہ سات عورتیں سادات کی ایک بڑی حویلی کے اندر، ایک بڑا سا گھر تھا مدینے میں، اس میں سات عورتیں زندگی گزار رہی، لیکن کس حالت میں کہ ان سات عورتوں کے پاس صرف ایک قمیض موجود تھی، جب نماز کا وقت آتا باری باری اس ایک قمیض کو پہن کر وہ تمام سیدانیاں جن میں کوئی امام کی بیٹی ہوگی، کوئی امام کی بہن ہوگی، کوئی امام کی پوتی ہوگی، وقت نماز باری باری اس ایک قمیض کو پہن کر ہر سیدانی نماز پڑھا کرتی تھی تاکہ ستر تو ہو جائے، اور اس کے علاوہ تمام دن صرف ایک قمیض کسی ایک کے جسم پر رہتی تھی، اور باقی تمام سیدانیاں اسی حالت میں زندگی گزار رہی تھی۔ خود آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے، یہ تاریخ کی باتیں ہیں، ثبوت آپ کو مل جائے گا جس تاریخ سے آپ حوالہ چاہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے، کیونکہ تفصیلی تاریخ میں جانے کا وقت ہمارے پاس نہیں، انہی باتوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے مظالم اس زمانے میں ہو رہے ہوں گے، کتنی بری حالت مومنوں کی ہو رہی ہوگی۔ اسی کے بعد ان مومنوں کا وہ احسان کہ امام ان کو سلام کرتے ہیں کہ ہاں میرے ماننے والے، جیسے مجھے ملے ایسے ماننے والے نہ کسی پیغمبر کو ملے، نہ کسی امام کو ملے سوائے کربلا والوں کے، اتنے مظالم میں زندگی گزارنا۔ بلکہ اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا عقیدہ خطرے میں محسوس ہو، لیکن غور کرتے چلے کہ کربلا کی مصیبت کو برداشت کرنا آسان تھا، 24 گھنٹے بلکہ 8 گھنٹے کی پریشانی تھی، اس کے بعد شہادت تھی، لیکن یہ مصیبت برداشت کرنا کہ جہاں ہر وقت جان سولی پر رہے، جہاں ہر وقت گھر کی عورتوں کی بے حرمتی اور توہین کا خطرہ ہو، اور جہاں حکومتوں کی حکومتیں یہ کہتی نظر آئے کہ جس مومن کے گھر میں داخل ہو کر مال چاہو تو مال اٹھا کے لے جاؤ، عورت چاہو تو عورت اٹھا کے لے جاؤ، کوئی سوال نہ کیا جائے گا، اس ماحول میں زندگی گزار کر آل محمد کی تعلیمات کو ہم تک پہنچا دینا، یہ کتنا بڑا احسان ہے ان علماء کا اور ان مومنین کرام کا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب نوے امام اپنی زندگی گزار رہے تھے، ایک طرف اتنے مظالم اور دوسری طرف نوے امام کو ایک مرتبہ خلیفہ وقت خط لکھ کر بغداد بلاتا۔ نوے امام بغداد پہنچے، اور بغداد میں پہنچنے کے بعد پہلی ملاقات خلیفہ، خلیفہ بلاتا لیکن ملاقات نہیں کرتا، پہلی ملاقات خلیفہ سے راستے میں ہوئی۔ وہ مشہور واقعہ جو آپ نے کثرت کے ساتھ مجالس میں سنا ہوگا کہ مامون شکار کے لیے جاتا ہے، سواری گزرتی ہے, کھیلنے والے بچے گھبرا کے ہٹ جاتے ہیں سوائے ایک بچے کے. جب معموم حیران ہو کے سوال کرتا کہ سارے بچے بھاگ گئے تو کیوں نہ بھاگا, تو وہ انتہائی بے خوفی کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ اے خلیفہ وقت, راستہ اتنا تنگ نہ تھا کہ میری وجہ سے تیری سواری رک جاتی, اور نہ ہی میں نے کوئی قصور اور غلطی کی تھی جس کی وجہ سے مجھے خطرہ ہوتا کہ تو مجھے گرفتار کر لے گا. اس نے سنا, ایک مرتبہ حیرت میں آ گیا کہ خلیفہ مامون رشید عباسی سے جو اپنے بھائی تک کو قتل کرنے سے نہ چوکے, اس سے اتنی بے خوفی سے بات کرنے والا کون ہے. امام نے تعارف کرایا کہ میں امام علی رضا کا فرزند محمد ہوں, تو اس وقت مامون رشید کو یقین آیا. حقیقتاً کوئی امام ہی کا بیٹا. عمر فاروق اہم تفصیل میں جائیں گے تو بہت سارے اہم واقعات گفتگو سے رہ جائیں گے. اب روایت یہ کہ مامون واپس آتا ہے اور ایک عجیب و غریب شکار کھیل کے واپس آیا کہ بعض اس نے چھوڑا تھا ایک تیتر کو دیکھ کر کہ بعض یہ اوقات اس تیتر کو پکڑ کے لے آئے, لیکن جب آیا تو مچھلی ہاتھ میں تھی. مامون حیران ہوا, واپس آیا, ایک مرتبہ مچھلی ہاتھ میں ہے, اس بچے سے سوال کرتا یہ بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا. تو امام نے جواب دیا کہ خدا نے سمندر پیدا کیے, سمندروں سے بادلوں کو اٹھایا, بعض اوقات ان بادلوں میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی اٹھ کر آسمانوں کی طرف جاتی ہیں, اس کے بعد بادشاہ کے بعد ان چھوٹی مچھلیوں کو پکڑ کے لاتے, اور شاہان وقت اس چھوٹی مچھلی کے ذریعے خدا کے منتخب بندوں کا امتحان کرتے. مامون نے سنا, حیرت میں اور اضافہ ہوا. ایک مرتبہ امام کو اپنے ساتھ لے کے محل کے اندر پہنچا, اور محل میں پہنچنے کے بعد اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ نکاح مکمل طور پر سیاسی بنیادوں پر تھا. پورے نکاح کی بنیاد صرف ایک چیز تھی, وہ چیز یہ تھی کہ کسی طرح سے امام میرے احسانات کو دیکھ کر, میری نعمتوں کو دیکھ کر, اور یہ دیکھ کر کہ میں امام پر کتنی زیادہ مہربانیاں کر رہا ہوں, کسی طریقے سے امام میرے قابو میں آ جائیں. اور یہ سوچا کہ اگر میں انہیں اپنا داماد بنا لیتا ہوں, اس سے پہلے آٹھویں امام کو بھی اپنی ایک بیٹی دی تھی, لیکن اب اس کو کامیابی کا زیادہ یقین تھا. یہ سوچ کر کے 60 سال کا بچہ بادشاہ وقت کا داماد بن جائے گا, اس بچے کے لیے اس سے بڑھ کر مبارک اور برکت والی چیز کیا ہوگی, پھر کبھی وہ میرے قابو سے نہ نکلنے پائے گا. یہ خیال کر کے اس نے اپنی بیٹی کا نکاح امام سے کرنے کا اعلان کیا. ادھر نکاح کا اعلان ہوا, ادھر ایک مرتبہ تمام بنو عباس میں ہلچل مچ گئی, لوگ گھبرا کے مامون کے پاس پہنچے. اے مامون, اس سے پہلے جب تو نے اس کے باپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا اسی وقت ہم کو اعتراض تھا, لیکن اب تو بالکل غلط کر رہا. بہرحال وہ صاحب علم تو تھا, صاحب فضیلت تو تھا, یہ 7 سال کا بچہ ہے, اس سے تو عباسی خاندان کی شہزادی کا نکاح کر رہا, ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. مامون نے ایک مرتبہ جواب دیا. مامون کو کتنا یقین, ایک طرف اس کی دشمنی اہل بیت کا اندازہ آپ نے لگایا ہوگا, اور دوسری طرف اس کو امامت پر کتنا یقین. یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ تمہارے تمام علماء سے زیادہ صاحب علم و فضل ہے, اور اگر یقین نہیں آتا تو امتحان لے لو. چنانچہ امتحان ہوا قاضی یحیٰ ابن اسلم کے ساتھ امام کا. یہ یحیٰ ابن اسلم اس سے پہلے ایک مرتبہ آٹھویں امام کے ساتھ بھی مناظرہ کر چکے تھے اور منہ کی کھا چکے تھے, اور یہی یحیٰ ابن اسلم جن کا یہ کہنا تھا کہ مجھ تک پیغمبر کی روایت پہنچی ہے کہ جوان لڑکوں کو دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا, اور جن کو عین دربار میں مامون نے ٹوکا تھا کہ اے یحیٰ میرے سامنے پیغمبر کے اوپر بہتان نہ باندھ, آج وہی یحیٰ ابن اسلم ایک مرتبہ پھر نئے امام کے مقابلے میں آ رہے. روایتیں یہ کہ 900 کرسیاں تو صرف دربار میں اہل علم علماء کے لیے بچھائی گئی تھی, صرف 900 کرسیاں علماء کے لیے. عام درباری, عام فوجی, عام آدمی, بادشاہ کے رشتے دار وہ کتنے ہوں گے انسان خود اندازہ کر سکتا ہے, اور یقیناً ایک معرکۃ العرا مناظرہ تھا کہ جہاں بھرے دربار کے اندر 7 سال کے بچے کو اس 70 اور 80 سال کے بوڑھے خوسر کا مقابلہ کرنا. یحیٰ ابن اسلم بھی واقف ہے اس خاندان سے, لیکن اس وقت اسے یہ اعتماد ہے کہ 7 سال کا بچہ, اور میں 7 سال کے بچے کو آسانی سے شکست دے دوں گا. بڑا مشہور واقعہ, ہم تفصیل میں جائیں گے تو پھر وقت بھی اس میں صرف ہوگا اور بات بھی وہی آپ کی سنی ہوئی بات کا اعادہ ہو جائے گا. واقعے کا اختتام کہ بہرحال یحیٰ ابن اسلم نے جب سر کو جھکایا اور مامون نے کہا کہ یحیٰ سوال کر, یحیٰ نے سوال کیا کہ اے ابن رسول اللہ, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا. آٹھویں امام نے یہ سوال سنا, یحیٰ کا سوال یہ بتا رہا
کہ چاہے وہ زبان سے امام کے علم کو نہ مانتا ہو, دل میں اسے پتا ہے کہ میرا مقابلہ کسی 7 سال کے بچے سے نہیں ہے, ایسے شخص ہے جو کانا یقینوں کا علم لیے ہوئے, اسی لیے اس نے حج جیسے مشکل مسئلے کو 7 سال کے بچے کے سامنے رکھا. فقہ کے اندر سب سے مشکل مسئلے حج کے مسئلے مانے جاتے ہیں, تو مشکل ترین سوال اس نے امام کے سامنے رکھا, اور وہ تو آپ نے تاریخوں میں پڑھا بھی ہوگا, علماء سے سنا بھی ہوگا کہ امام نے ایک مرتبہ اس کے جب سوال کو انتہائی اطمینان سے سنا اور کہا کہ اے یحییٰ ابن اسلم, جب سوال مومن ہو تو اس کا جواب کیسے دیا جائے. امام کا یہ کہنا کہ سوال مومن ہو, ایک مرتبہ پورے دربار کے اندر سنسنی دوڑ گئی. قاضی القضاۃ یحییٰ ابن اسلم, خلافت عباسیہ کا سب سے بڑا عالم یحییٰ ابن اسلم, اور یہ 7 سال کا بچہ اس کے سوال کو مومن قرار دیتا ہے. ایک مرتبہ مامون نے کہا یبنا رسول اللہ, آپ نے کیسے اس کے سوال کو مومن قرار دیا, اور امام نے تفصیل بتائی کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے یحییٰ ابن اسلم, تو نے یہ تو کہا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہو اور شکار کرے تو کفارہ کیا, لیکن تو نے مجھے یہ نہ بتایا کہ وہ شکار کرنے والا آزاد ہے یا غلام ہے, بالغ ہے یا نابالغ ہے, شکار دن کے وقت کرتا ہے یا رات کے وقت کرتا ہے, شکار کرنے والے نے پرندے کا شکار کیا یا چوپائے کا شکار کیا, چھوٹے جانور کا شکار کیا یا بڑے جانور کا شکار کیا, ہل میں شکار کیا یا حرم میں شکار کیا, پہلی مرتبہ شکار کیا یا اس سے پہلے بھی شکار کر چکا تھا, شکار حج کے احرام میں کیا یا عمرے کے احرام میں کیا, شکار کرنے کے بعد اپنے حصول کے اوپر نادم ہے یا مصر ہے. جب تک کہ تو یہ شکایت نہ بتاؤ اس وقت تک تو تیرے سوال کا جواب دینا ہی ممکن نہ ہوگا. تمام دربار میں ایک مرتبہ سناٹا, تمام درباری سناٹے کی حالت میں یحییٰ ابن اسلم کا جھکا ہوا سر اور پیشانی سے گرتے ہوئے ندامت کے پسینے خود یہ بتا رہے کہ ہاں خود وہ اعتراف پر مجبور ہو چکا. پھر ایک مرتبہ مامون کہتا ہے کہ مولا آپ ہی اس سوال کو حل کریں. امام نے پوری تفصیل بتائی اور اس کے بعد مامون درخواست کرتا ہے کہ یہ اپنا رسول اللہ اب آپ یحییٰ ابن اسلم سے کوئی سوال کریں. امام ایک مرتبہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ بہت مختصر سا سوال, اور یہ یاد رہے کہ فقہ میں آسان ترین تو نہیں کہا جا سکتا لیکن مختصر ترین مسئلے یہ کہ کس عورت کو دیکھنا حلال ہے کس کو دیکھنا حرام, 3 یا 4 مسئلے کوئی انہیں یاد کر لے پورا مسئلہ حل ہو جاتا. تو امام فقہ کے مختصر ترین مسئلے کو پوچھ رہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن اسلم, میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مرد نے صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھا, صبح صادق کے وقت ایک عورت کو دیکھا اس کے لیے حرام تھی, صبح آفتاب کے وقت دیکھا اس کے لیے حلال ہو گئی, ظہر کے وقت دیکھا پھر اس کے لیے وہ عورت حرام تھی, عصر کے وقت دیکھا پھر اس کے لیے حلال ہو گئی, مغرب کے وقت دیکھا پھر اس کے لیے حرام ہو گئی, عشاء کے وقت دیکھا پھر اس کے لیے حلال ہو گئی, آدھی رات کو دیکھا پھر اس کے لیے حرام ہو گئی, اور پھر صبح صادق کو دیکھا تو پھر اس کے لیے حلال ہو چکی ہے. 24 گھنٹے گزرتے ہیں, 8 مرتبہ نگاہ ڈالتا ہے, 4 مرتبہ حلال 4 مرتبہ حرام, بھلا یہ کیسے ممکن. یحییٰ ابن اسلم ایک مرتبہ سناٹے کی حالت میں, اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم کو بھی سناٹا, ہمارے اوپر بھی سناٹا طاری ہو جاتا, مگر اس لیے نہیں کہ ہمیں جواب نہ آتا بلکہ اس لیے کہ ہم حیران ہو جاتے. امام یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرد نے عورت کو دیکھا 4 مرتبہ حلال 4 مرتبہ حرام, یہاں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر عورت کو دیکھنا حلال ہے, آج تک ہمیں یہ پتا ہی نہیں کہ عورت کو دیکھنا بھی شریعت میں حرام قرار دیا گیا. یہ کیسا عجیب سوال امام کر رہے ہیں, یہاں تو جس عورت کو دیکھو وہ دیکھنا حلال, جس نیت کے ساتھ دیکھو وہ دیکھنا حلال ہے, یہ ہماری کیفیت ہوتی. لیکن وہ یحییٰ ابن اسلم تھا, اگر سے بدترین زمانہ تھا, لیکن یہ کہنے کی ضرورت تو بہرحال اس میں پھر بھی نہ ہو سکی. یہ سب تو کہہ سکتا تھا کہ لڑکوں کو دیکھنا حلال ہے, مگر اس طرح سے کسی عورت کے بارے میں سر کو جھکا کر. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مولا مجھے اس کا جواب نہیں آتا. مامون کہتا ہے کہ مولا آپ ہی اس جواب کو حل کیجئے. امام کہتے ہیں کہ سن, ایک صبح صادق کے وقت ایک شخص ایک دوسرے شخص کی کنیز کو دیکھتا ہے, اس کنیز کو دیکھنا اس کے لیے حرام تھا, طلوع آفتاب کے وقت وہ اس کنیز کو خرید لیتا ہے, اب اس کی کنیز بن گئی, کنیز کو دیکھنا حلال ہو گیا, ظہر کے وقت اس نے اپنی کنیز کو رائے خدا میں آزاد کر دیا, اب وہ کنیز آزاد عورت بن گئی, غیر عورت بن گئی, پھر اس کو دیکھنا حرام ہے, عصر کے وقت اس کنیز سے نکاح کر لیا, جب نکاح کر لیا تو اس کی بیوی بن گئی, دیکھنا حلال ہو گیا, مغرب کے وقت اپنی بیوی کو اس نے طلاق, مغرب کے وقت اپنی بیوی سے اس نے زہار کیا, یعنی یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی فیٹ کی مالک. یہ جملہ کہا جائے تو عورت مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ مرد اس کا کفارہ نہ دے. تو مغرب کے وقت اس نے اپنی بیوی کو ماں سے مشابہ قرار دیا, حرام ہو گئی. عشاء کے وقت اس کا کفارہ دے دیا, پھر حلال ہو گئی. آدھی رات کو اسے طلاق دے دی, پھر وہ عورت اس کے لیے اجنبی بن کے حرام ہو گئی. صبح صادق کے وقت اس سے رجوع کر لیا, پھر اس کی بیوی بن کر اس کے لیے حلال ہو گئی. ایک طرف مامون رشید عباسی, اس مسئلے مامون رشید عباسی سر کو اٹھا کر تمام دربار میں فخر سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھا اس 9 برس کے یا 8 برس کے بچے کا اعجاز, اور تمام عباسیوں کی جھکی ہوئی گردنیں بتا رہی ہیں کہ ہاں اب ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں. چنانچہ ام الفضل سے مامون نکاح کرتا ہے ہمارے نوے امام کا. نوے امام کا نکاح ام الفضل سے ہوا, اور اس وقت امام نے خود اپنا نکاح پڑھا, اور امام ہی کا پڑھا ہوا نکاح کا وہ خطبہ جو آج بھی تمام نکاح پڑھنے والے نکاح پڑھتے وقت پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ اقرارم بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ. یہ وہی خطبہ جو نوے امام نے بذات خود اپنا نکاح ام الفضل سے ہوتے وقت پڑھا تھا. 500 درہم وہی مہر کے جناب سیدہ کا تھا, اس نکاح کا مہر بھی قرار پایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام مامون رشید عباسی کو خط لکھتے اور اس خط کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ہماری اصل دولت آخرت کے اندر, جس طرح خدا نے تجھے دنیا کے اندر دولت عطا کی ہمیں آخرت میں دولت عطا کی, ہماری تمام دولت آخرت کے اندر. اور کیونکہ بیوی سے نکاح کے بعد اس کا مہر ادا کرنا ضروری, تو وہ 500 درہم تو امام نے دیے, لیکن کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بیوی کا مہر اپنی آخرت کی دولت سے عطا کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کر امام نے خط لکھا جو مامون رشید عباسی کو. اس خط کے اندر امام تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے کہا, ان سے میرے دادا نے, اور ان سے امام صادق نے, ان سے امام باقر نے, ان سے امام سجاد نے, ان سے امام حسین نے, ان سے امیر المومنین نے, ان سے پیغمبر اسلام نے, اور پیغمبر اسلام سے جبرائیل امین نے آ کر یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ 10 دعائیں خدا آپ کو ہدیتاً بھیج رہا, اور ایسی عظیم المثال دعائیں کہ جس کام کے لیے آپ ان دعاؤں کو پڑھیں اس کام کے پورا ہو جانے کا کافی حد تک یقین. مسئلہ سے الہی نہ ہو تو دوسری بات, لیکن آج کل کی زبان میں سمجھ لیجیے کہ 99% یقین. اور ان دعاؤں کے ذریعے جس حاجت کو طلب کریں گے حاجت پوری ہو جائے گی. دنیا کی خیر طلب کریں گے دنیا میں خیر ملے گی, آخرت کی خیر طلب کریں گے آخرت کی خیر ملے گی. تو اے مامون میں یہی 10 دعائیں مہر کے طور پر اپنی بیوی کے حوالے کرتا ہوں. اور اس کے بعد امام نے وہ 10 قیمتی دعائیں عطا کی ام الفضل کو جو مفاتیح الزنا کے اندر بھی غالباً موجود ہیں. یہ امام مہر دے کر یہ بتا رہے, امام یہاں مہر عطا کر رہے اور مہر دے کر یہ بتا رہے کہ دیکھو اصل کام مرد کا بیوی کو صرف پیسے دینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ بیوی کی دینی تربیت کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے. ام الفضل جیسی سرکش, ام الفضل جیسی باغی, ام الفضل جیسی نافرمان بیوی. لیکن امام یہ بتا رہے کہ ٹھیک ہے اسے سیدھے راستے پر لانا ممکن نہیں, لیکن اپنا فرض ادا کرنا تو میرے لیے ممکن ہے. اور چنانچہ ام الفضل کو امام یہ 10 مناجات یہ 10 دعائیں لکھ کر دیتے ہیں. اور آج کی جو مومن کیا ہے ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنی حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے. اور قدر للباب گفتگو آ گئی تو ہم بتاتے چلیں کہ جس طرح 7 امام کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ آنکھوں کی روشنی کے بارے میں 7 امام سے رجوع کرنا علماء نے قرار دیا, 8 امام کے بارے میں بتایا تھا کہ سمندری اور خشکی کے سفر کے لیے 8 امام کی ضمانت کو طلب کرنا, یہ علماء اسلام نے اس کو انتہائی مستحکم قرار دیا. 9 امام کے بارے میں خاص طور پر رزق کے سلسلے میں روایت ہے کہ اگر کوئی رزق میں وسعت جاتا تو دوسرے ائمہ کا حوالہ دے کوئی حرج نہیں, لیکن خاص طور پر 9 امام کا حوالہ دے کر اگر وسعت رزق کی دعا کی جائے, اور اگر وہ دعا پڑھ لی جائے جو خاص 9 امام کی دعا کہ اللہم اسالک بولیے کا کہ خدا بندہ میں تیرے اس ولی کے حوالے سے دعا کرتا ہوں, خاص 3 لائنوں کی دعا وسعت رزق کے سلسلے میں, وہ دعا انتہائی مجرب دعا 9 امام کے حوالے سے جو دعا مانگی جائے. تو یہ مناجاتوں کا تحفہ 9 امام نے دیا اپنی بیوی, اور یہ وسعت رزق کا تحفہ ہمیں عطا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ امام کا ایک تحفہ اور, روایتوں میں یہ ہے کہ ام الفضل کا نکاح ہو گیا, امام کے گھر آ گئی, 1 سال امام بغداد میں رہے, اور خلیفہ مامون رشید عباسی نے ایک محل تعمیر کرایا اور کہا کہ مولا اس میں منتقل ہو جائیے. امام نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں تمہارے محل میں ہمارا گزر نہیں, ایک مکان کرائے پر لیا, اور 1 سال تک امام بغداد میں رہے اور اسی مکان کے اندر مقیم رہے. اسی زمانے کا ایک واقعہ کہ ام الفضل جو انتہائی نافرمان انتہائی سرکش بیوی ثابت ہوئی, اور اس نے پیغمبر کی کچھ بیویوں کی یاد تازہ کر دی تھی، کرکشی میں اسی کے مماثل تھی، ام الفضل ہر بات میں امام کی مخالفت کرتی، ہر حکم میں امام کی مخالفت کرتی، اور روایت میں یہ کہ ایک مرتبہ جب اس نے دیکھا ہمارے دسویں امام کی والدہ کو نویں امام کے پاس، کہ نویں امام کے گھر میں دسویں امام کی والدہ آئی جو جناب عمار یاسر کی نسل سے تعلق رکھتی، اس نے سوال کیا ام الفضل نے کہ تم کون؟ جواب دیا کہ میں امام کی زوجہ ہوں۔ تو انتہائی اس کے دل کے اندر ام الفضل کے دل میں حسد پیدا ہوا، وہ فوراً چلی اور چلنے کے بعد برابر میں محل کا باپ کا وہاں گئی اور جا کر اپنے باپ کو بتایا کہ آپ نے مجھے کیسے مرد سے بیاہ دیا، اس کی تو یہ حالت ہے کہ آپ کی لڑکی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے ساتھ جاتا ہے اور غیر عورتوں کے پاس بیٹھتا۔ ام الفضل کے تعریف کے جملے کہ جو غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھتا ہے آپ نے اس نے مجھے بیاہ دیا۔ مامون رشید عباسی بڑی سیاست سے کام لے رہا تھا اب تک، اسے امام کو اپنے پاس رکھ کر تبدیل کرنا تھا، اور تبدیل کرنے کا ایک طریقہ تو ابھی آئے گا، آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا اس نے کوششیں کی۔ لیکن اس وقت ایک تو بیٹی کی شکایت اور دوسرا یہ کہ شراب کی حالت میں غرق، انتہائی شراب پیے ہوئے تھا، شراب کی حالت میں جب اس نے یہ خطرہ سنا، ایک مرتبہ غیظ کی حالت میں تلوار پھینکی، گھوڑے پر سوار ہوا، غلام کو لے کر سیدھا چلا امام کی طرف۔ ام الفضل نے یہ منظر دیکھا گھبرا گئی، اسے یہ توقع نہ تھی کہ میرا باپ اس حد تک پہنچ جائے گا، لیکن اب کرے تو کیا کرے، شرابی باپ شراب کے نشے میں دور جا رہا ہے امام کی طرف، روکے تو کیسے روکے، اس وقت اس کے سامنے آنا خطرناک ہے، پیچھے پیچھے چلی اور یہ منظر دیکھا کہ مامون امام کے دولت قدے پر پہنچا، گھوڑے سے اترا، ننگی تلوار لے کے امام کے کمرے میں داخل ہوا، غلام بھی یہ منظر دیکھ رہا، ام الفضل بھی یہ منظر دیکھ رہی۔ مامون البتہ بعد میں بتاتا ہے کہ میں شراب کے نشے میں چور تھا، مجھے کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوا، کہ مامون نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر امام کے جسد مبارک کے اوپر وار کیا۔ روایتیں یہ ہے کہ امام کا تمام جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے بعد مامون واپس چڑھا گھوڑے پر سوار ہو کر، اور آ کر شراب کے نشے میں غرق تھا، بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ یہاں تمام رات نہ غلام کو نیند آئی نہ ام الفضل کو نیند آئی۔ اگلا دن آتا ہے تقریباً چاند کے وقت، جب کراچی کے مومنین نیند سے سو کر اٹھتے ہیں، اس وقت مامون رشید عباسی بھی نیند سے سو کر اٹھتا تھا، سب کی بات نہیں ہو رہی، کچھ مومنین بہرحال اس وقت مامون رشید عباسی بھی بستر سے اٹھا، چاہے کوئی چھٹی کا دن ہوگا، چھٹی کے دن صبح کی نماز ہر ایک پر ہی معاف ہوتی ہے، مامون پر تو بہتری سے اللہ معاف ہوگی، چنانچہ 10 بجے کے قریب وہ سو کر اٹھتا۔ اٹھنے کے بعد روایت یہ ہے کہ ام الفضل کو حیران و پریشان دیکھا، گھبرا کے کہا کہ ام الفضل صبح سویرے تو میرے گھر میں کیسے؟ ایک مرتبہ ام الفضل نے کہا کہ بابا آپ نے کیا کتنی بڑی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اور یہ کہہ کر پورا واقعہ بتایا کہ کس طرح آپ نے نویں امام پر حملہ کیا اور میں نے اپنی آنکھ سے امام کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ مامون کو یقین نہ آیا، غلام کو بلایا گیا، غلام کہتا ہے کہ اے خلیفہ وقت، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپ نے امام کے تمام جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مامون بڑا گھبرایا، کہنے لگا مجھے تلوار کا نکالنا تو یاد ہے، گھوڑے پر سواری تو یاد ہے، امام کے دروازے تک پہنچنا یاد ہے، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اب سے یہ بات سنی تو گھبراہٹ کے مارے بری حالت، کہ ابھی آٹھویں امام کی شہادت کا الزام لگا ہوا، اتنے جلدی یہ دوسرا واقعہ پیش آ جائے، 1.5 سال کے عرصے میں تو غضب ہو جائے گا۔ غلام سے کہا کہ جلدی سے جا اور امام کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر کسی طرح جلدی سے دفن کر دے۔ غلام چلا، امام کے دولت قدے میں پہنچا تو یہ دیکھا کہ امام آرام اور سکون کے ساتھ تشریف فرما ہے، مسواک کر رہے۔ ادھر غلام پر نگاہ پڑی، ایک مرتبہ امام کی زبان سے نکلا، اور امام ایک مرتبہ غلام کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ کافروں کی خواہش یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کر بجھا دے، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار یہ امر گزرے۔ غلام امام کی زبان سے یہ آیت قرآنی سنتا، ایک مرتبہ دل میں شور تھا، دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ امام نے کس مناسبت سے یہ آیت پڑھی، لیکن حیرانی اس بات کی کہ میں اپنی آنکھ سے امام کے جسم کے ٹکڑے دیکھ چکا ہوں، ام الفضل اپنی آنکھ سے امام کے جسم کے ٹکڑے دیکھ چکی ہے، یہ کیا ماجرا؟ قریب گیا، قریب جا کر ایک مرتبہ کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ نماز کا ثواب زیادہ سے زیادہ ملے، اگر آپ اپنے کرتے کو بطور تبرک عنایت فرما دیں تو مجھے یقین ہے کہ اس کرتے میں نماز پڑھوں گا تو مجھے میرے ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ امام سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کرتا لینا نہیں ہے، اس کا مقصد جسم کی حالت دیکھنا ہے کہ جسم پر کوئی نشان تو نہیں، اور غلام یہ کہتا کہ امام نے مسکراتے ہوئے کرتا میرے حوالے کیا اور میں نے دیکھا کہ چاند کی طرح چمکتا ہوا امام کا جسم ہے، کسی مقام کے اوپر معمولی سے زخم کا نشان تھا۔ کسی مقام پر معمولی سے زخم کا نشان بھی نہیں. میں نے یہ منظر دیکھا, الٹے پاؤں گھبرا کے بھاگا, سیدھا خلیفہ وقت کے پاس آیا. جب خلیفہ وقت کے پاس آیا, اسے ماجرا بتایا تو خلیفہ وقت بھی حیران ہوا, مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں پھر یقین ہے رات کے واقعے کا؟ غلام قسم کھا کے یقین دلاتا ہے, ام الفضل قسم کھا کے یقین دلاتی ہے. معمول چلا چل کر امام کے پاس پہنچا, ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا, کہا یا ابن رسول اللہ, کل رات کو میں بڑی گستاخی کر بیٹھا تھا اور آپ سے عہد کرتا ہوں, یہ وہ وقتی جوش ہے جو ہر مومن کو بھی پیدا ہو جاتا ہے, یا ابن رسول اللہ آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. لیکن مولا یہ بتائیے کہ جب میں نے تلوار سے حملہ کیا, یہ دونوں دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا, تو آخر آپ کس وقت ہمارے سامنے کس طرح صحیح اور سالم تشریف فرما؟ امام نے مسکراتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا, معمول کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ امام کے سیدھے ہاتھ پر ایک پھر ایک تعویذ بندھا ہوا. گھبرا کے کہا کہ مولا یہ کیا؟ امام نے کہا یہ وہ تعویذ ہے جو ہماری جدہ فاطمہ زہرا کے حوالے سے ہم تک پہنچا. اس تعویذ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اسے پہن لے, جس طرح میرے اوپر تیرا اتنا خطرناک حملہ بھی کہ شراب کے نشے میں پوری طاقت سے تیز تلوار سے وار کر رہا تھا, کامیاب نہ ہوا. جو شخص اس کو پہن لے, سوائے مرض موت کی کوئی مصیبت, کوئی آفت, کوئی حادثہ اس کو کسی طرح کا جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس کے بعد معمول نے درخواست کی کہ مولا پھر مجھے بھی عنایت کر دیجیے. امام نے وہ حرز اس کے حوالے کیا اور آج تک یہ مشہور حرز جواد کے نام سے ہے, اور ہر صحیح مومن اپنے اور اپنی اولاد کے اس تعویذ کو ضرور باندھتا ہے. البتہ اس کا خاص طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ جب باندھا جائے تو کمر برابر نہ ہو, دو رکعت نماز پڑھ کے باندھا جائے, اور اس دو رکعت نماز کے اندر آیت الکرسی, سورہ الشمس والضحیٰ, سورہ قلوا اللہ ساتھ ساتھ مرتبہ دونوں رکعتوں میں پڑھا جائے. وہ تفصیلی طریقہ ہے جو اگر کبھی ضرورت ہو تو آپ علماء سے رجوع کر کے معلوم کر سکتے ہیں. تو معمول رشید عباسی اپنے اس سیل کے بعد ایک مرتبہ انتہائی خوف زدہ ہو گیا, گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ کہ میرا جو مقصد تھا وہ بھی حاصل نہ ہو اور امام کی ایک اور امام کی شہادت کا الزام میرے اوپر لگ جائے. جناب وہ گھبرا گیا اور گھبرا کے اب اس نے یہ چاہا کہ کسی طرح امام کو اپنے سے جدا کر دے. اب اس نے امام کو ذہنی تکلیف پہنچانا شروع کر دی. اس چند مہینے کی صحبت سے اسے اندازہ ہو گیا کہ میرا یہ خیال بالکل غلط تھا کہ 7 سال کا بچہ جس رنگ میں چاہوں رنگ میں میرے راستے سے چلنے لگے گا. اسے یقین ہو گیا کہ نہیں, میں دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں, یہاں تک کہ مغرب سے سورج کو پلٹا کے نکال سکتا ہوں, لیکن امام کو اپنے راستے پہ چلانا یہ ناممکن ہے. امام تو اس لیے آتا ہے کہ دوسرے اس کے راستے کے اوپر چلے. چنانچہ معمول اب امام سے مایوس ہو گیا. امام سے مایوس ہونے کے بعد اس نے امام کو تکلیفیں پہنچانے کا خیال کیا, اور آپ کے علم ہے کہ اس نے امام کو کیا تکلیف پہنچائی. یہ معمول کی فکر, معمول کے خیال میں زہر دینے کے بعد امام کو سب سے بڑی تکلیف یہی پہنچائی جا سکتی ہے. اس نے کیا تکلیف پہنچائی؟ اس نے دو حرف امام پر آزمائے. منتحال اعمال میں شیخ عباس امی اس روایت کے ناقل, ایک نامحرم عورتوں کا اور ایک گانا بجانے کا. روایت یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کے ساتھ, اس کی پہلے ہی سے یہ کوشش تھی کہ امام نو عمر کسی طرح سے انہیں دنیا کی لذتیں دے کے سیدھے راستے سے ہٹایا جائے. ام الفضل سے شادی کا مقصد بھی یہ تھا, لیکن خواب تھا کہ ام الفضل کے آنے کے بعد بھی یہ یقین نہیں ہے کہ امام خالی ام الفضل تک محدود رہیں گے. چنانچہ 100 انتہائی حسین و جمیل قلیدوں کا انتخاب کیا اور ام الفضل کو ان کے جھرمٹ میں امام کی طرف بھجوایا, اور یہ کہہ کر بھجوایا کہ مولا یہ ساری قلیدیں آپ کی خدمت کے لیے. امام کے گھر ام الفضل آئیں اور امام نے کہا کہ اس خوشی میں ان تمام قلیدوں کو راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں. اس طرح پہلے ہی قدم پر معمول کی یہ کوشش تو ناکام ہو گئی. اب وہ پریشان دربار میں بیٹھا. ابو مخاریف ایک شخص ہے اور یہ معمول کے دربار کا سب سے بہترین گویہ, معمول کے دربار کا سب سے بہترین سنگر. آج کے زمانے میں ہوتا تو اس کے کیسٹ لندن اور امریکہ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں, اتنی بہترین اس کی آواز تھی. اپنی آواز کے اعتبار سے انتہائی مشہور و معروف اور ضرب المثل کی حیثیت رکھتا. اس نے خلیفہ وقت کو پریشان دیکھا, کہا کہ کیا بات؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ میں امام کو لہو و لعب کی طرف لانا چاہ رہا ہوں, لیکن امام کسی طرح آتے ہی نہیں, وہی سازش کا حصہ کہ اپنے رنگ میں رنگوں. اب میں کیا کروں, میری سمجھ میں نہیں آتا. ایک مرتبہ ابو مقاریت یہ کہتا ہے کہ خلیفہ وقت گھبرانے کی کیا بات, جب تک کہ میں زندہ ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بس ایک مرتبہ مجھے امام کے پاس بھجوا دیجیے, میں امام کو گانا سناؤں گا اور ماذا اللہ پھر یہ دیکھیے گا کہ کس طرح سے امام اس کے اندر پڑ کے رہ جاتے. ابو مقاریت یہ کہہ رہا, معمول الرشید عباسی بڑا خوشوار ایک مرتبہ کہا کہ ہاں خیال کا بڑا اچھا خیال، چنانچہ ابو مقاریر کو بھجوایا امام کے پاس. اب روایت یہ ہے، اسی روایت سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ مجبوری کی حالت میں خود بخود جو گانے کی آواز کان میں آ جائے وہ جائز. روایت یہ ہے کہ ابو مقاریر امام کے پاس پہنچا، اور امام کے پاس پہنچنے کے بعد ابو مقاریر نے امام کے سامنے بیٹھ کر اپنے ستار کو بجانا شروع کر دیا. اتنی اس کی اچھی آواز اور اتنی مہارت سے وہ ستار کو بجا رہا تھا کہ روایت میں یہ ہے کہ امام کے گھر سے غلام نکل نکل کے آنے لگے، راستہ چلنے والے رکنے لگے، اور سب کے سب اس کے چاروں طرف بیٹھک جما کے بیٹھ گئے، اور امام سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور امام کے چہرے افضل سے یہ ظاہر ہو رہا کہ امام اس وقت انتہائی جلال کی حالت میں ہے. ایک گھنٹے تک اس نے کوشش کی، اور روایت یہ ہے کہ ایسی کوشش کی کہ پرندے اور جانور تک اس کے گانے کے سحر میں گرفتار ہو گئے. لیکن جب ایک گھنٹہ گزر گیا، ایک مرتبہ امام نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا کہ اے ابو مقاریر، کیا اس شیطانی کام کے خاتمے کا وقت اب تک نہیں آیا؟ میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا. روایت یہ ہے کہ ابو مقاریر تو چلا، لیکن وہ ہاتھ جس سے ستار چلا رہا تھا وہ ہاتھ چل ہو گیا، اور ایسا چل ہوا کہ تمام زندگی وہ ہاتھ دوبارہ کام نہ کر سکا. اس کی تمام ستار کی مہارت ایک گھنٹے امام کی صحبت میں بیٹھا، اور امام نے ایک مرتبہ تمام مہارت کا سودا اس کے سر سے نکال کے رکھ دیا. مامون نے کہا کہ آ کر ہمارے دربار میں اپنے موسیقی کے کمالات دکھاؤ. کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، جب سے امام کے پاس سے آیا ہوں میرا یہ ہاتھ کسی کام کے قابل نہیں رہا. تو ایک طرف تو مومنین آل محمد کی گانا سننے کے اتنے فکر کہ ہر وقت گھسے رہتے ہیں کیسٹ کی دکان میں، نیا کیسٹ کون سا آیا، نئے گانے کون سے آئے، سپر ہٹ گانے کون سے چل رہے ہیں، فلاں فلم کے کون سے گانے زیادہ مقبول ہوئے، اور دوسری طرف امام کی یہ سیرت، ایک ساتویں امام کا واقعہ کہ امام فرما گئے کہ کشادہ گھر میں رکھ کر گانا سننے سے بہتر یہ ہے کہ بغیر گانے کے اس تنگ و تاریخ کوٹھی میں چلا جاؤں کہ جہاں انسان کے کھڑا ہونے کا موقع نہ ہو. ایک نئے امام کا کردار کہ ایک مرتبہ امام کے پاس آیا، پہلے حرام کی طرف امام کو راغب کرنے کے لیے. جانتا ہے خلیفہ مامون، جانتا ہے کہ گانے کے ذریعے سے میں امام کو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں. تو کتنا بدترین یہ فیل گانا کہ جس کے کرنے والے کو خدا نے فوراً عذاب دلوا دیا، جس کا کرنے والا فوراً عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا. ہم تو مومنین آل محمد ہیں، خدا کی رحمتیں ہیں کہ ہمارا عذاب ہماری توبہ کے خیال کی وجہ سے خدا ٹالتا چلا جا رہا، لیکن کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ توبہ کا وقت نکل جائے اور عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے. روایت یہ ہے کہ ایک سال تک انہی حرکتوں میں مامون نے گزارا، اور اس کے بعد امام سے کہا کہ مولا اب آپ مدینے تشریف لے جا سکتے ہیں، اور امام ایک سال کے بعد مدینے آئے، اور باقی مامون کی تمام زندگی امام نے مدینے میں گزاری. اور ادھر مامون جس کے ظلم کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اب اس کا وقت آخر آ گیا تھا. روایت یہ ہے کہ اتنا عظیم خلیفہ کہ تمام محرقین کا اتفاق ہے کہ جتنی بڑی حکومت مامون کو ملی آج تک کسی خلیفہ کو نہیں ملی. ایک چھوٹی سی مچھلی کی خاطر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے مامون کا لشکر ایک چشمے کے پاس سے گزرا تھا. مامون تھوڑی دیر آرام کے ارادے سے اترا تو اس نے دیکھا کہ چشمے میں چھوٹی سی مچھلی، لیکن انتہائی خوبصورت مچھلی، کچھ عجیب قسم کے رنگ اس کے جسم پر موجود ہے. مامون نے دیکھا، اپنے تمام سرداروں سے کہا کہ جو اس مچھلی کو لے کر آئے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا. سرداروں نے سنا، لباس اتار اتار کے گئے مچھلی کو پکڑنے کی کوشش کرنے. مامون چشمے کے قریب بیٹھا. روایت یہ ہے کہ آخر ایک سردار اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا. جب مچھلی لے کے نکل رہا تھا تو کچھ چھینٹے اڑ کر مامون کے جسم پر پڑ گئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں مچھلی لے کے آ گیا، جب مچھلی مامون کے سامنے پہنچی اور تڑپی تو اس کے جسم سے کچھ پانی کے قطرے اچھل کر مامون کے جسم پر پڑے، اور ان قطروں کا مامون کے جسم پر پڑنا تھا. ایک مرتبہ مامون کو سردی محسوس ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد اتنی سردی بڑی کہ وہ سردی چیختا ہوا خیمے کی طرف بھاگا. لوگ گھبرا گئے کہ صحرائی علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، گرمی کا موسم ہے، آفتاب نصف النہار پہ چمک رہا ہے، گرمی کے مارے ہماری بری حالت ہو رہی ہے، سردی چیخ رہا ہے. لیکن مامون خیمے میں گیا، چادر لپیٹی، کمبل لپیٹا، رضائی اوڑھی، لحاف اوڑا، یہاں تک کہ بڑا ڈھیر کھڑا ہو گیا اس کے اوپر، لیکن سردی چیختا چلا جا رہا. اس کے لباس کے چاروں طرف انگیٹھیاں آگ سے بھر بھر کے رکھی گئی، دنیا ہی میں اپنی جہنم کا انتظام کر لیا، لیکن اس کے باوجود سردی سردی کی آواز ہے کہ اس کے لبوں سے نکل رہی ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اور وہ چھوٹی سی مچھلی پکائی گئی، پکا کر لائی گئی، لیکن اب معمول کو اتنا ہوش کہاں، سردی کے مارے بری حالت ہے، اور یہاں تک کہ آخری وقت میں ایک مرتبہ اس کی زبان سے نکلا کہ یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ ذات کی جس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر ظلم کر کے جس اس کے اوپر رحم کر کے جس کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکلی جا رہی، یہ جملہ معمول نے کہا اور اس جملے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن بدترین عذاب ہے یہ سردی کا عذاب، اس سال گزشتہ کے واقعے میں ہم نے بتایا تھا کہ جہنم کا ایک پورا حصہ زمحریر کے نام سے ہے کہ جہاں پر لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کا عذاب دیا جائے گا، اور یہ آگ سے آگ کے عذاب سے بدترین عذاب ہوتا ہے ٹھنڈک کا عذاب۔ معمول کا رخصت ہو گیا اور معمول کے جاتے ہی اس کا بھائی معتصم باللہ تخت خلافت پر بیٹھا، یہ معتصم باللہ وہی خلیفہ جس نے علن اعلان حکم جاری کر دیا کہ جس شیعہ مومنہ کو چاہے اٹھا کے لے جاؤ، جس شیعہ کے مال پر چاہے دست تصرف دراز کرو۔ ہم آج بھی یہی کرتے ہیں کہ جس مومن کا مال ہمیں مل جائے ہم اس مال کو کبھی آسانی سے ہاتھ سے نہیں نکلنے دیتے، بس فرق یہ ہے کہ اس نے سرکاری طور پر حکم جاری کیا تھا، ہم غیر سرکاری طور پر یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال معتصم باللہ نے پہلا حکم یہی جاری کیا۔ روایتوں میں یہ ہے کہ جاہل مطلق کا یہ شخص اور اپنی جہالت کی وجہ سے اس نے اسلام کو بڑے بڑے نقصانات پہنچائے۔ اب سے 10 منٹ رہ گئے ہیں گفتگو کا وقت ختم ہونے میں، تفصیل کے اندر جانے کا موقع نہیں ہے، گفتگو بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف آ رہی کہ معتصم باللہ کا تخت خلافت پر آنا کہ امام کے خلاف مظالم کا نئے سرے سے آغاز ہو گیا، اس لیے کہ عمر فضل مسلسل اپنے چچا کو خط لکھتی جاتی، اپنے چچا اور اپنے بھائی جعفر اس نے معمول اس کا بھائی معتصم باللہ اس کا چچا مسلسل اس نے خطوں کی گاس بٹھا رکھی ہے اور امام کی شکایت پر شکایت اپنے باپ کی خدمت میں کرتی، اپنے چچا کی خدمت میں کر رہی۔ معمول رشید کے زمانے میں اس نے جتنے خط لکھے تھے معمول نے واپس لوٹا دیے، اس لیے کہ معمول ڈر گیا تھا اس رات کے شراب والے واقعے کے بعد سے، اور اب ذہن میں وہ ابتدائی گفتگو آ گئی ہوگی، اسی وجہ سے امام کا لقب تقی بنا کہ اللہ سے ڈرنے والے، اور اللہ نے اپنے ڈرنے کی وجہ سے انہیں ظالموں کے شر سے بچایا تھا۔ اب امام مدینے میں زندگی گزار رہے اور روایت یہ ہے کہ امام کو معمول کی زندگی میں موقع مل گیا اس ایک کام کا کہ امام کثرت کے ساتھ علوم کو پھیلا رہے، اور امام نے مدینے میں باقاعدہ طور پر اس یونیورسٹی کو دوبارہ قائم کیا جو 200 ہجری میں آٹھویں امام کے مدینے سے جانے کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو چکی تھی۔ ہمارے تمام ائمہ نے بیک وقت دو کام کیے، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہمارے ائمہ کے بارے میں پائی جاتی ہے کہ ہمارے ائمہ کے بارے میں تصور یہ دیا جاتا ہے کہ بڑے سلو جوش، یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بس گھروں میں بیٹھے رہا کرتے تھے، کسی ظالم حکومت کے خلاف ایک جملہ تک زبان سے نہیں نکالا کرتے، لیکن یہ بالکل خلاف واقعہ امر۔ آقائے باقر صدر میں جو کتاب لکھی ہے حول الولایہ، اس کے آخر میں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہمارے ائمہ نے اپنے تمام ماننے والوں کے دو حصے کر دیے تھے، ایک حصے کو امام علم سکھایا کرتے تھے اور ایک حصے کو امام جہاد کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک حصہ جس کا کام علم سیکھنا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں آنے والے زمانے کے مومنین کا قلوب آل محمد پہنچ جائے، اور دوسرے حصے کا کام یہ تھا کہ جہاد کرے، جہاد کر کے شہید ہونا تو یقینی ظالم ترین حکومت ہے، جابر ترین حکومت ہے، ایک یزید مر گیا تھا، یہ ہزاروں یزید پیدا ہو گئے تھے، لیکن امام کا مقصد صرف یہ تھا کہ ظالم حکومت کے زمانے کو دیکھ کر آئندہ کوئی یہ نہ کہے کہ امام خاموش رہے، نہیں، امام مسلسل اپنے بھائیوں کے ذریعے، اپنے چچا کے ذریعے، اپنے دوسرے رشتے داروں کے ذریعے حکومت وقت کے خلاف مسلسل جہاد کا حکم دیتے رہے اپنے ماننے والوں کو۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آٹھویں امام کا فقرہ، نویں امام سے متصل گفتگو، آٹھویں امام کا فقرہ کہ اس وقت تک میرے شیعہ خیر و عافیت سے رہیں جب تک کہ ہر ظالم حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور براہ راست ظالم حکومت کا مقابلہ کریں، اور جب تک کہ میرے ماننے والوں میں سے کوئی جماعت بھی ظالم حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتی رہے میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کے تمام گھر والوں کی کفالت کی۔ تو امام کا ایک منصوبہ یا امام کا ایک مقصد یہ بھی تھا جو آج تک ہماری نگاہوں سے پوشیدہ کہ مسلسل ظالم حکومتوں کے خلاف امام جہاد کرتے رہتے تھے، اور دوسری طرف امام مدینہ کے اندر اپنے ماننے والوں کو یونیورسٹی کے اندر تعلیم دے رہے تھے۔ امام کا نئے امام کا زمانہ بڑا نازک زمانہ، اس لیے کہ نئے امام کے فوراً بعد دسویں امام کا زمانہ شروع ہونا، اور نئے امام کو پتا کہ میرا یہ بیٹا 40 سال کا قید خانے کے اندر زندگی گزارے گا، اب
مدینے والوں کو جتنا تیار کرنا ہے, حجاز والوں کو جتنا تیار کرنا ہے, اور اس علاقے کو جو آج عرب کی سرزمین میں واقع ہے جتنا تیار کرنا ہے, یہ نویں امام کی ذمہ داری ہے. دسویں امام کی تقریباً پوری زندگی قید میں گزری, گیارہویں امام کی تقریباً پوری زندگی قید میں گزری. اب یہاں سے یہ لوگ منتقل ہو جائیں گے سرمن رائے سامرا کی جانب, تو اب ہدایت کا مدینے میں ہدایت کا آخری مرکز نویں امام کی ذات, سارے کام نویں امام کو مدینے کے اندر مکمل کر کے جانا ہے تاکہ کم از کم حجاز کی سرزمین کا کوئی شخص ایسا نہ رہ جائے جس تک قلوب آل محمد نہ پہنچے. اور اسی زمانے سے تیاریاں شروع ہو گئی تھی, وہ تیاریاں جو گیارہویں امام نے مکمل کی تھی, کس چیز کی تیاریاں؟ آنے والے امام کے انتظار کی, اس امام غائب کے انتظار کی تیاریاں اسی زمانے سے شروع ہو گئی تھی. یعنی نویں امام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اب کتابیں لکھ لکھ کے جمع کرتے جاؤ اور ہم سے تصدیق کراتے چلے جاؤ, تاکہ جب وہ امام غائب آئے تو ایسا نہ ہو کہ تمام علوم فنا ہو جائے بلکہ ہماری تصدیق شدہ کتابیں بعد کے مومنوں کو مل جائیں. یہ پورا تاریخ کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے گا, بلکہ اس کے بعد والی تقریر میں جو گیارہویں امام کی تقریر. تو یہاں سے انتظام شروع ہو چکا تھا امام زمانہ کی آمد کا, اور دونوں انتظار کر رہے تھے, ایک طرف حکومت وقت بھی منتظر تھی اور دوسری طرف امام بھی منتظر تھے. حکومت کو بھی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ آٹھویں امام کی زندگی میں جو اطمینان ہوا تھا کہ 47 سال تک ان کے یہاں کسی اولاد کی ولادت نہیں ہوئی تو اب امامت ختم ہو جائے گی, اور وہ جو 12ویں امام سے ہم ڈر رہے تھے وہ اس نسل میں پیدا نہیں ہوگا. لیکن اب حکومت پھر چوکنا ہو گئی, اب حکومت پھر ہوشیار ہو گئی, اور اب حکومت انتظار کرنے لگی کہ کسی طرح سے اس نسل امامت کو اس طرح سے محدود کر کے رکھا جائے کہ ان کے یہاں کسی بچے کی ولادت کا سوال ہی پیدا نہ ہو. اور تیسری طرف حکومت نے جس طرح چھٹے امام کی شہادت کے بعد ہارون نے سیاسی جماعت کھڑی کی تھی اسماعیلیہ جماعت, ویسے ہی معتصم باللہ نے آٹھویں امام کی شہادت کے بعد مامون نے اور معتصم نے ایک سیاسی جماعت کھڑی کر دی جس کا نام تھا فرقہ واقفیہ, اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ساتویں امام شہید نہیں ہوئے بلکہ وہی امام غائب ہیں, خدا نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا, جب مسئلہ کے الہی ہوگی تو وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ واپس آئیں گے. اب نویں امام کی پوری زندگی ان لوگوں سے مناظرہ کرتے ہوئے گزری, اور روایتوں میں یہ کہ نویں امام کی شہادت سے پہلے امام نے فرقے کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا اور ایک بڑے خطرے سے مسلمانوں کو بچا لیا تھا, ورنہ مومنوں میں سے ایک بڑا گمراہ امام زمانہ کو ماننے سے انکار کر دیتا. اس مقام تک امام کی زندگی پہنچی تھی, 25 سال اور چند مہینے کی عمر تھی, سب سے مختصر عمر ہمارے ائمہ میں, عین جوانی کی حالت تھی, عین جوانی کی عمر تھی جب معتصم باللہ جعفر ابن مامون اور ام الفضل بنت مامون ان تینوں نے مل کر یہ طے کیا کہ کسی طریقے سے نویں امام کو شہید کرایا جائے. اور اس زمانے میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کے بعد تمام علماء وقت بنا کر معتصم کے پاس پہنچے اور کہا کہ جلدی سے امام کا خاتمہ کر دے. اور وہ وہی واقعہ کہ جب ایک چور کو گرفتار کر کے دربار خلافت میں لایا گیا اور اس چور کی چوری ثابت ہو گئی تو اب سوال یہ پیدا ہوا, علماء اسلام میں اختلاف, کسی نے کہا کہ اس چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ سارے کو سارے قد فقتو ایدی ہما, کہ چور اور چور عورت کے ہاتھوں کو کاٹا جائے, اور ہاتھ کا مطلب کلائی ہے. اور انہوں نے تیمم والی آیت پیش کی, تیمم والی آیت میں یہی ہے کہ تم اپنے چہرے کا اور ہاتھوں کا تیمم کرو, اور مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ صرف اتنے حصے کا تیمم کیا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو قرآن نے ہاتھ کہا. دوسرے لوگوں نے وضو والی آیت پیش کی کہ وہاں پر ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو, اور لوگ کوہنی تک ہاتھ دھوتے تو پتا چلا کہ اتنے حصے کو قرآن ہاتھ کہتا. لیکن خلیفہ ان دونوں باتوں سے مطمئن نہ ہوا, ایک مرتبہ اس کی گھبراہٹ بڑھتی چلی گئی. معتصم باللہ یہ وہ خلیفہ تھا جو بالکل جاہل مطلق تھا, اور ہارون نے اسے پڑھانے کی کوشش کی تھی مگر اس نے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا تھا. اس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے, اگر آئندہ تقریر میں ممکن ہوا تو ہم بیان کریں گے. لیکن اب جب معتصم باللہ نے دیکھا کہ میرے تمام علماء میں اختلاف ہے تو وہ گھبرایا, اور گھبراہٹ کی عالم میں اس نے امام ہی کو طلب کیا, بغداد بلایا امام کو, اور بلا کر بغداد نے امام کو ٹھہرایا, اور اس کے بعد امام سے اس مسئلے کا حل پوچھا. امام نے کہا کہ ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی جائیں گی, اس نے دلیل طلب کی, مشہور واقعہ, امام نے وہی دلیل دی کہ پیغمبر اسلام فرما گئے ہیں کہ 7 اعضا سے زمین پر سجدہ کیا جاتا ہے, اور ان 7 اعضا میں ایک ہاتھ کی ہتھیلی بھی ہے, اور قرآن نے سورہ جن میں کہا کہ انا مساجد للہ, سجدے کے تمام مقامات اللہ کے لیے, تو ہاتھ کی ہتھیلی اللہ کے لیے ہے, غیر خدا کو حق حاصل نہیں کہ اسے کاٹے. معتصم باللہ جاہل مطلق تھا, لیکن یہ بات اس کو عقلی اعتبار سے اتنی مناسب تھی کہ اس کے ذہن میں بیٹھ گئی, اس نے فیصلہ کر دیا. لیکن دوسری طرف قاضی ابن ابی داؤد رات کو وقت بنا کر اس کے پاس گیا اور کہا کہ آج تک شیعہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے امام جیسا علم کسی کے پاس نہیں, اور ہم شیعوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, ان کی بات کا انکار کیا کرتے تھے, لیکن آج تو تو نے ان کے امام کی بات پہ عمل کر کے شیعوں کی بات کو صحیح ثابت کر دیا. اب تو جلدی سے اس امام کا خاتمہ کر دے, ورنہ اب اگر یہ زندہ رہا تو شیعوں کو موقع ملے گا ہماری مخالفت کا. اور معتصم باللہ ایک مرتبہ پہلے ہی اپنی بھتیجی کے خط پڑھ کر منتظر ہو چکا تھا, اب تیار ہو چکا تھا, اب تو وہ بالکل وہ مستحکم ہو گیا اس ارادے میں کہ امام کا خاتمہ کرنا. اور ام الفضل کے گھر میں اس نے زہر بھجوایا, اور ام الفضل نے وہ زہر امام کے شربت میں ڈال کر امام کو استعمال کرایا. امام نے زہر استعمال کیا, اور روایت یہ ہے کہ اس زہر کے اثر سے امام کی حالت بگڑنے لگی, اور اس وقت امام کی زبان سے یہ فقرہ نکلا کہ اے ام الفضل. بہت سے مومنین نے اعتراض کیا تھا ایک جملے کے اوپر کہ امام کبھی بد دعا نہیں دیتا, لیکن یہ تو تاریخ کا مسلسل فیصلہ کہ نوے امام نے بد دعا دی کہ اے ام الفضل تو نے جس طرح سے مجھے نقصان پہنچایا, خدا نے چاہا تو مرتے دم تک تو چین سے نہ رہے گی اور بڑی اذیت کی موت مرے گی. چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ جب امام کی شہادت ہو گئی اور مدینے سے امام علی نقی نے آ کر اپنے مظلوم اور یتیم باپ کو غسل کفن اور دفن دیا, اور اس کے بعد جب دسویں امام چلے گئے تو ام الفضل کے جسم میں ناسور پیدا ہوا اور کچھ ایسے مقامات پر زخم پیدا ہوا اور کیڑے پڑ گئے کہ وہ ضبط نہ کر سکی. ہر طبیب کا علاج کرایا, پوری خلافت عباسیہ اس کی مدد کو آئی, مگر کوئی اس کا علاج نہ کر سکا, یہاں تک کہ پاگل ہو کر گھر سے نکل گئی اور پاگل پڑے کی حالت میں بغداد کی گلیوں اور سڑکوں پر گھومتے گھومتے ایک دن اس دنیا سے واصل جہنم ہو گئی, اور بتا گئی کہ جو بھی امام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام ہمیشہ خراب اور بدتر ہوتا. مگر یہی حقیقت لوگوں کے ذہن میں نہیں بیٹھتی, اس لیے اس انجام کو دیکھنے کے بعد بھی پھر دسویں امام پر ظالموں نے پھر دس سے تعدی دراز کیا, اور اب آئندہ ہفتے سے دسویں امام کی گفتگو شروع ہوگی, اور یہ انتہائی اہم ترین گفتگو اس لیے کہ دسویں امام کا مقابلہ متوکل عباسی سے ہوا, اور یہ متوکل عباسی وہ ہے جس کے بارے میں مولا کہہ گئے کہ عاشرہم اکفرہم, امیر المومنین کا خطبہ, کہ متوکل عباسی تمام عباسی خلفاء میں سب سے زیادہ بدتر ہوگا, اور یہ وہ خلیفہ جس نے بھرے دربار میں جناب سیدہ کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ اس کا سگا بیٹا ضبط نہ کر سکا. بڑا اہم اور بہت ہی زیادہ تاریخ کا دردناک منظر ہے جب آپ متوکل کے مظالم پڑھیں گے, خاص طور پر روضہ امام کے بارے میں, اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کتنا ضبط کیا دسویں امام نے. ایک لمحے میں کائنات کا خاتمہ کر سکتے تھے, لیکن کتنا ضبط کیا دسویں امام نے, تو امامت کا صحیح تصور اور عظمت آپ کے ذہنوں میں بیٹھے گی. تو اب انشاءاللہ آج کی گفتگو استقام تک ہوتی, انشاءاللہ آئندہ منگل صرف دو ہفتوں کی آپ کو اور زحمت ہے, آئندہ منگل کو دسویں امام کی گفتگو, اس کے بعد گیارہویں امام کی گفتگو, پھر شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور امام زمانہ کی گفتگو اس مناسبت سے ہوگی. لیکن چاردہ معصومین کی سیرت میں سے, ائمہ کی گیارہ اماموں کی سیرت میں سے صرف دو تقاریر کی زحمت آپ کو اور دینا ہے, اور اب وہاں پر جا کر گیارہویں امام میں تاریخ اپنے مکمل تسلسل سے اختتام تک پہنچے گی. لیکن یہ انشاءاللہ آئندہ منگل کی گفتگو. آج کی گفتگو ختم ہوئی, جن کو کوئی سوال کرنا یا کوئی مسئلہ ہے وہ قریب آ جائے, باقی مومنین سے انشاءاللہ آئندہ منگل کو ملاقات ہوگی. Thank you.